مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ
مدنی مذاکرہ
لگاتے جائیں گے غم یا رسول اللہ کے نعرے لگاتے جائیں گے غم یا رسول اللہ کے نعرے بچانا ہر گباتی دوب بھی ہر کس نہ چھوڑیں گے یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ پکارو یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ
خدا پاک کی رسی کبھی ہرگز نہ چھوڑیں گے
خدا پاک کی رسی کبھی ہرگز نہ چھوڑیں گے نہیں چھوڑیں گے دامانِ نبی ہرگز نہ چھوڑیں گے یا رسول اللہ یا رسول اللہ
آئیے جشن ولادت کی خوشیاں منانے کے کچھ مناظر آپ کو دکھاتے ہیں.
نور والا آیا ہے نور لے کر آیا ہے جب ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے ہوتے تھے تو چاند سے کھیلتے تو ادھر انگلی کرتے تھے ادھر ہو جاتا تھا ادھر انگلی کرتے تھے ادھر ہو سبحان اللہ
امیر السنت سے ابتدان ایک موضوع پر ہم چاہیں گے کہ کچھ مدنی پھول حاصل کریں کہ جب ہمیں کوئی چیز خریدنا ہوتی ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ سستی مل جائے اور جب کوئی چیز بیچنی ہوتی ہے تو چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ قیمت ہمیں اس کی ملے فروخت زیادہ ہو نفع زیادہ ہو تو کیا یہ لالچ کہلائے گا اس بارے میں ہم چاہیں گے کہ آپ ہمیں کچھ جو ہے وہ مدنی پھول ارشاد فرمائیں.
ہمارے بزرگوں کا انداز اس طرح تھا کہ جسے غریبوں سے مہنگا خریدنا سستا دینا غریبوں کو اور بے تحاشا نفع نہ رکھنا حسب ضرورت کما لینے کے بعد کہ بھئی پورا ہو جائے گا گزارا ہو گیا تو کام کاج بند کر کے عبادت میں لگا رہنا. حضرت حسان بن ابی سنان رحمت اللہ علیہ کے کاروبار کا انداز یہ تھا کہ دکان تھی آپ کی دکان کے بیچ میں پردہ آپ نے لٹکا رکھا تھا اور پردے کے اندر آپ نے یعنی کہ اس طرح ترکیب تھی کہ کچھ कागजात फैलाए हुए थे और अब नवाफिल में मशगूल होते, फिर ऐसे लगता कि कहाँ का है वह आहट महसूस होती, तो नमाज मुकम्मल करके अब बैठ जाते कागजात पे और पर्दा हटा देते हैं। तो आने वाले ग्राहक वगैरह समझते हैं कि ये हिसाब किताब कर रहे हैं, हालांकि नमाज पढ़ रहे थे, नमाज भी पढ़ते और छुपाते भी थे अपने आप को। तो ये कारोबार का अंदाज बाज बुजुर्गों का था कि वो हसबे जरूरत कमा लिया, फिर दुकान बंद कर दी या दुकान बंद करके अंदर में चले गए और नवाफिल पढ़ने शुरू कर दिए। इन बुजुर्गों का अंदाज देखकर हमारा अंदाज जो है ना, ये इसमें लालच का उनसुर बहुत ज्यादा नजर आ रहा है, यानी कि बस सारे दरिया का पानी मैं ही पी जाऊं, ग्राहक किसी के पास जाना ही नहीं चाहिए, दूसरे का ग्राहक भी तरकीब से तोड़कर अपने पास ले लेते हैं, सस्ता दिखाकर अच्छा दिखाकर शुरू में, ताकि ये अपने पास जम जाए, फिर वो अपने हिसाब से चलते हैं, या दूसरे के माल की बुराइयां करेंगे, इसका माल तो डमी होता है, नकली होता है, ये नकली लेबल लगाता है वगैरह वगैरह। इस तरह एक्का कर लेंगे आपस में कि वो अब कोई ग्राहक आया उसको इतने में उसने मांगा, उसको नहीं इतने का है, जाओ दूसरी दुकान से पूछ लो, आप बाजार देख लो, इतने में लो तो मेरे पास लेना। तो वो ग्राहक बोलेगा ठीक है मैं बाजार देखता हूँ। अब वो इस दुकानों पर इनके फोन चले जाएंगे कि ये आइटम जो है ना मैंने इतने में भूली है, तो सारे फिर उसको उतना ही बोलेंगे या उससे ज्यादा बोलेंगे, ताकि इस ग्राहक वापस पलट कर वहीं से ले ले। ये इनके आपस में मुआहदे हुए तरकीब है। तो ये हिर्स लालच की वजह से झूठ भी बोल रहे होते हैं, धोखा भी दे रहे होते हैं, बहुत कुछ कर रहे होते हैं। अब अगर यही लालच नहीं, फिर लालच क्या होती है? हिर्स मुसलमान को होनी चाहिए नेकियों में, खूब नेकियां जमा करे, जो दुनिया और आखिरत दोनों में इनके फवायदे हैं। और दौलत का लालच जो है ये दुनिया में भी नुकसान दे, पता नहीं चलता कि डॉक्टर कब ले ले, डाकू कब ले ले, चोर कब ले भागे, समझ नहीं आती, चले जाते हैं, जान भी बाद खतरे में पड़ जाती है, पता थोड़ी चलता है कि हमारी ये जो हिसाब किताब हमने किया था लूटमार का, ये लूटमार के नतीजे में लूटमार हुई है। जैसे कि वो एक बार वो सैलाब आया और एक घराना था उसकी गाय को बहा कर ले गया, तो उनका जिसकी गाय थी वो बड़ा अफसोस हुआ, छोटी बच्ची बड़ी समझदार थी, उसने कहा अब्बू अब्बू वो आप जो दूध में पानी मिलाते थे ना, वो पानी जमा होता रहा, जमा होता रहा, जमा होता रहा, और आज सैलाब का रूप धार कर आपकी गाय को बहा कर ले गया। तो दुनिया में भी इसका बाद हिसाब किताब ऐसा होता है, और बाद बच्चे ऐसी अक्लमंदी की बात करते हैं, दानाई की बात करते हैं कि बड़ों की अक्ल हैरान रह जाती है। अल्लाह करीम हमको नेकियों का हरीस बनाए, मुसलमानों की हमदर्दी नसीब करे, खैर खाई नसीब करे, मुसलमानों को वाजबी दाम से देने की तौफीक अता करे। एक तो वैसे ही महंगाई का दौर, कमर तोड़ महंगाई, आमदनियां बाजों की तो खैर अच्छी खासी होती है, तो इतनी होती है कि उनके पास रखने की जगह नहीं है, मसलन मुबालगा। तो अब गरीब है बेचारे, उनको मतलब आखिरी दिनों में जब खाली हो जाते हैं तो कर्जे चढ़ जाते हैं, तो इसलिए वो रियायत के साथ अगर बेचेंगे, कम दाम में बेचेंगे, अच्छी चीज देंगे, झूठ नहीं बोलेंगे, धोखा नहीं करेंगे, तो इसमें अल्लाह पाक बहुत बरकत देगा आपको, तो ग्राहक बढ़ जाएंगे, लोगों का एतमाद आप पर रहेगा और मदीना मदीना होता रहेगा, गुनाहों से भी बचते रहेंगे, वरना फिर हरीसों के तो अंजाम दुनिया देखी भाली है। इस मुर्दार पे क्या ललचाया, दुनिया देखी भाली है। आला हज़रत फरमाते ना, इस दुनिया की मिसाल क्या है, शहद दिखाए जहर पिलाए, ये दुनिया जो है ना ये दिखाती शहद है, हनी शहद दिखाती है, और شہد کی آڑ میں زہر پلا دیتی ہے. یہ دولت بڑی اچھی لگتی ہے, شہد جیسی لگتی ہے, شہد سے ہی میٹھی لگتی ہے, لیکن اس میں زہریلے کانٹے ہوتے ہیں, زہریلا صفوف ہوتا ہے, زہریلی رطوبت ہوتی ہے, زہریلا لکوڈ ہوتا ہے, کیا کیا ہوتا ہے کہ جو آخر کار دنیا میں بھی تباہ کر دیتا ہے, آخرت کا حساب باقی. اور حرام پہ حساب نہیں ہے, حرام پہ تو خیر عذاب ہے, حلال پہ حساب ہے. اس لیے وہ آدمی ہرس نہ کرے اور اللہ پاک کی رضا پر راضی رہے, قناعت کرے, جتنا ملے اس پر بس وہ اس کو کافی سمجھے. حل من مزید, حل من مزید کے نعرے نہ لگاتا رہے, اور چاہیے اور چاہیے اور چاہیے, اور جا کر آدمی قبر میں پہنچ جاتا ہے. کسی نے کہا نا کہ سیٹھ جی کو فکر تھی ایک ایک کے دس دس کیجئے, سیٹھ جی کو فکر تھی کہ ایک ایک کے دس دس کیجئے, موت آ پہنچی کہ مسٹر جان واپس کیجئے. تو سیٹھ صاحب بھلے چنگے ناشتہ کر کے آئے تھے, گاہک سے بارگیننگ کرتے ہوئے ایک طرف سر ڈھلک گیا, گر پڑے. ہلا جلا کر دیکھا تو سیٹھ صاحب سودا کرتے 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 زندگی کی بازی ہار چکے تھے, فوت ہو گئے. اس طرح کے کیس بنتے قریب. اللہ پاک ایمان سلامت رکھے, برے خاتمے سے بچائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین, اما بعد واعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك واصحابك یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك واصحابك یا نور اللہ. نویت سنة الاعتکاف. جب کبھی داخل مسجد ہونے کی سعادت پائیں, اعتکاف کی نیت ضرور فرمائیں. نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں, دل ہی میں نیت کر لیجئے کہ آپ معتکف ہیں. دل میں نیت حاضر ہوتے ہوئے زبان سے بھی کہہ لیں کہ میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی. جب تک مسجد میں رہیں گے مفت کا ثواب ملتا رہے گا, مسجد سے باہر نکلیں گے تو یہ ثواب, یہ اعتکاف ختم ہوگا. اور زبان سے کہنا شرط نہیں ہے, دل میں کافی ہے, ثواب ملے گا. زبان سے کہنا اچھا ہے, مستحب ہے. یاد رکھیے مسجد میں کھانا پینا, سونا, سحری, افطار, آب زمزم شریف پینا, دم کیا پانی پینا وغیرہ اسی صورت میں جائز ہوتے ہیں جبکہ پہلے سے اعتکاف کی نیت کی ہوئی تھی. کھانا پینا سامنے آیا, سونے کی ضرورت پڑی, اب یاد آیا کہ اعتکاف کی نیت تو نہیں کی تھی. تو اب اعتکاف کی نیت کھانے پینے یا سونے کے لیے نہیں کر سکتے, البتہ ثواب کے لیے کر سکتے ہیں, کر لیجئے. تو ذکر و درود کر لیجئے, چاہیں تو بارہ بار درود شریف پڑھ لیجئے. اب کھانے پینے سونے میں حرج نہیں. اور یہ ہمیشہ یاد رکھیے کہ دل کے ارادے کا نام ہے نیت. نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں. اگر دل میں نیت نہیں ہے تو زبان سے 100 بار بھی نویت سنت الاعتکاف کہیں تو فائدہ نہیں ہوگا, نیت نہیں ہوگی. اس طرح نماز, نماز کے لیے نیت شرط ہے. عشاء کی نماز آپ کے ذہن میں کہ میں عشاء کی نماز پڑھ رہا ہوں اور منہ سے نکلا ظہر کی فرض, تب بھی یہ دل کی نیت کاؤنٹ ہوگی, یہ عشاء ہی ہے. اور دل میں عشاء کے وقت بیٹھ گیا میں ظہر کی پڑھ رہا ہوں اور منہ سے بولا عشاء کی پڑھ رہا ہوں, تب بھی یہ کافی نہیں ہے, نماز نہیں ہوگی. تو نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں. دل میں نیت ہوتے ہوئے زبان سے دوہرا لینا یہ اچھا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. 1443 سنہ ہجری کے ربیع الاول شریف کی آج 17ویں شب ہے, اس مناسبت سے زیائے درود و سلام پیج نمبر 5 سے فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نمبر 17، مجھ پر درود پاک کی کثرت کرو، بے شک تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا تمہارے لیے پاکیزگی کا باعث ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ الحمدللہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے۔
میں عدیل بات کر رہا ہوں کراچی سے۔ پیارے مرشد کریم کی بارگاہ میں آج یہ کہ یہ ارشاد فرمائیے کہ میلاد کا مہینہ جاری ہے اور اسلامی بہنیں اور جو عورتیں ہیں یہ گلیوں میں ٹینٹوں میں جو ہے نا وہ میلاد شریف پڑھ رہی ہیں، بیانات کر رہی ہیں، تو ان کو کس طرح سمجھایا جائے؟ اور بعض اوقات تو بلی خلط ملط اس میں ہوتی ہے، مردوں کا بھی آنا جانا ہوتا ہے، ایکو ساؤنڈ والا بھی یہاں بیٹھا ہوا ہوتا ہے بالکل اسٹیج کے قریب، کھانے وغیرہ کے بھی معاملات ہوتے ہیں، تو اس حوالے سے کچھ رہنمائی فرمائے کہ ان لوگوں کو کس طرح سمجھایا جائے۔ جزاک اللہ خیرا۔
اس ٹاپک پر بارہا ہم نے عرض کیا ہے کہ عورت کی آواز بھی عورت ہے، چھپانے کی چیز، عورت بنے چھپانے کی چیز، ان کی آواز اور پھر اس کی یعنی کہ آواز و ترنم، یہ زیادہ فساد کا باعث ہے۔ اس لیے چار دیواری میں بغیر مائک کے ہو غیر مردوں تک آواز نہ پہنچے، اس کا اہتمام۔ عمارت ہے اس کے بھی اندرونی کمرے میں یہ ہو تاکہ باہر آواز نہ پہنچے، گلی سے گزرنے والوں کو آواز نہ پہنچے، اور گھر میں جو غیر محارم ہیں وہ بھی ادھر ادھر ہو جائے چلے جائیں، جن کو آواز نہ پہنچے اگر کبھی یہ محفل کی جائے۔ یہ پورا اہتمام کر کے محفل میلاد کرنی چاہیے، اور مردوں کو اندر جاننے کا تو کوئی سوال ہی نہیں ہے، حاجت بھی نہیں ہے، خواہ خواہ جاتے ہیں، مطلب کچھ نہ کچھ انتظامات کے بہانے یا الیکٹریشن گھس جاتا ہوگا، تو یہ کوئی بھی نہ چلے، ترکیب پہلے سے بن جائے۔ یا مطلب یہ محرم تو اب اتنی ساری عورتوں کا ایک تو ہو نہیں سکتا، اس لیے وہ عیسائی بہنیں ہی جو کچھ ہے وہ یہ نظام سنبھالے۔ ویسے مائک کے بغیر تو ہمارے یہاں دعوت اسلامی میں تو مائک کی اجازت ہی نہیں، اگر کہیں ہوتا بھی ہو عیسائی بہنوں کا تو یہ سمجھ لو کہ عیسائی بہنیں شاید دعوت اسلامی کے ترکیب کے نہیں ہے، بس ایسے ہی وہ بولتی ہوں گی، دعوت اسلامی میں منع ہے، یہ آج سے نہیں برسوں سے، یعنی کہ بہت بھی احتیاط کر لی ہے، لیکن مائک کی آواز کو روکا نہیں جا سکتا، وہ غیر مردوں تک چلی ہی جاتی ہے جیسے بغیر مائک کے، مدینے پہنچ جاتی ہے بغیر مائک کے۔ سرکار کو یہ سمجھانے گئے کیونکہ ہم تو اللہ اور رسول کے لیے کر رہے ہیں، ہمارا پروردگار اور ہمارے پیارے آقا ہمارے مائک کے محتاج تو نہیں ہے، تو ہمارے دلوں کی بھی آواز سنتے ہیں۔ اب آپ بولیں گے مائک پر بول رہے ہم کو یہ کر رہے ہیں، اب ذرا مائک ہماری محتاجی ہے کہ اس وقت ہم کو اتنے سارے جمع ہیں ان تک پہنچانی ہے آواز، تو اس کے لیے مائک ضروری ہے، پھر دنیا بھر میں آواز پہنچانی ہے مدنی چینل کے ذریعے، تو اس کے لیے یہ برقی آلات الیکٹرانکس سامان جو یہ ضروری ہے، یوں استعمال ہو رہا ہے۔ اللہ اور رسول کو پہنچانے کے لیے آواز مائک کی حاجت نہیں ہے، زبان سے بولنے کی بھی حاجت نہیں ہے، وہ تو دل کی بولیاں بھی وہاں سنی جاتی ہیں۔ الحمدللہ سر عرش پر تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر۔ بارگاہ رسالت اعلی حضرت عرض کر رہے، سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت تو ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھے پیان نہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آسمان پر بھی آپ گزرتے ہیں اور زمین کے نیچے تحت الثرا تک بھی آپ کی نظر پہنچتی ہے، ملکوت و ملک میں کوئی شے، آسمان والی مخلوق ہو، زمین والی مخلوق ہو، دنیا میں کوئی بھی چیز ہو، یا رسول اللہ آپ سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ اللہ پاک نے آپ کو وہ نگاہ عطا فرمائی، یہ سب اللہ کی عطا سے، اور اس میں وسوسے پالنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. اب دیکھو نا، میں بیٹھے بیٹھے برقی آلات کے ذریعے امریکہ والے بھی دیکھ رہے ہوں گے، افریقہ والے بھی دیکھ رہے ہوں گے، یوروپ والے بھی دیکھ رہے ہوں گے، پتہ نہیں کون کون دیکھ رہا ہوگا، گھر گھر میں، ہزاروں گھر میں اس وقت مجھے دیکھ رہے ہوں گے. یہ برقی آلات، یہ الیکٹرانک سامان، یہ سائنسی جو مطلب سلسلہ ہے وہ اتنا مضبوط ہو گیا ہے، تو روحانی سلسلہ کتنا مضبوط ہوگا. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سائنسی آلات کے ذریعے نہیں، روحانی کمالات کے ذریعے ہر جگہ کی خبر رکھتے ہیں الحمدللہ. اور اس میں کوئی مطلب ایسی وسوسے کی بات بھی نہیں ہے، وسوسہ پالنا بھی نہیں ہے کہ اللہ نے عطا کیا. جو اللہ عطا کرتا تو بندہ ماننے کے سوا اس کو کچھ کرنا بھی نہیں چاہیے. اسی منن والے سوچن والے ہیں نہیں. الحمدللہ، صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
پیارے پیارے بابا جان، میں گھر کیوں نہیں آتے؟ نہیں آج کرتا ہوں.
ابھی آپ ٹی وی آن کرو، اگر آف ہے تو میں آپ کے گھر پہ ہوں یا نہیں آپ دیکھ لیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. یہ بچے اس میں بھی سیٹ ہو سکتے ہیں. مجھے تجربہ، جب نیا نیا سلسلہ چلا تھا نا، تو وہ اپنے بس وہ میری وہ پشت ہوگی، اور کوئی وہ پہلے نکلی تھی وہ مووی اس طرح کی ویڈیو، شروع میں جب مدنی چینل بھی نہیں تھا تو ہمارے خاندان کے بچے نکالا، آپ مڑ کے کیوں نہیں دیکھتے، مڑ کے دیکھنا آپ. تو میں اندر ہوں تو وہ یہ اتنے بنے چھوٹے کیا بڑے کیا، ہمارے گھر میں کبھی یہ چلا نہیں نا. تو مجھے میری بڑی مرحومہ بہن، اب یہ دنیا دیکھی نہیں تھی ان لوگوں نے، وہ گھر گھر میں مطلب وہ عام عورتوں کی طرح تو نہیں تھا نظام، تو کبھی مجھے دیکھا ہوگا، مدنی چینل نیا نہیں آتا، تو بولا آپ ہم کو دیکھتے ہیں. اب وہ ایسا لگ رہا تھا جیسے غصے سے دیکھ رہے تھے، آپ کو سمجھ پڑتی ہے، وہ ڈرتی تھی کیوں دیکھ رہے ہیں سر. تو یہ بھول پن مطلب، تو یہ پھر بچے تو بچے ہوتے ہیں، تو ان کو بھی یہ ہوتا ہوگا کہ ہمارے گھر پہ آئے ہوئے، جب ہی تو بھاگتے ہیں بات اسکرین پر، پھر کچھ وہ محبت کا اظہار بھی کرتے ہیں بعض بچے اسکرین پہ آ کے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
سوال ہے ہمارے پاس کہ کیا فرشتوں اور جنوں کا دماغ ہوتا ہے ہم انسانوں کی طرح؟
عقل تو فرشتوں میں بھی ہوتی ہے اور جنوں میں بھی ہوتی ہے، اگر دماغ سے مراد یہ ہے تو. ذرا ان کے انہیں کوئی دیکھنا تو ہمارے لیے، ہم نے دیکھے تو نہیں ہے، جن دیکھیں نہ فرشتے دیکھیں، ان کا جسم کیسا، ان کی ساخت کیسی ہے، بناوٹ کیسی ہے، اللہ جانے، اس کے حبیب جانے. البتہ یہ کہ یہ دونوں جو ہے نا فرشتے، ان میں عقل ہوتی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
امیر السنت کی بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ نماز جنت کی کنجی ہے، جیسا کہ کنجی کے دندان ہوتے ہیں اور نماز کے دندان فرائض اور واجبات ہیں، تو اس میں دندان کی کیا حکمت ہے کہ نماز کے دندان جو ہے اس کو فرائض اور واجبات کہا گیا ہے؟ اس حوالے سے ارشاد فرما دے. جزاک اللہ خیرا میرے لیے اور میرے ماں باپ کی بخشش کے لیے، اور بے حساب مغفرت کے لیے دعا فرما دے.
یغفر اللہ لنا ولکم ولہما بخیر حساب. فیضان نماز پیج نمبر 31 پر لکھا ہے، حضرت سیدنا جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت کی چابی نماز ہے اور نماز کی چابی وضو. حضرت مفتی احمد یار خان رحمت اللہ علیہ اس حدیث پاک کے تحت لکھتے ہیں، یعنی جنت کے درجات کی چابی نماز ہے، لہذا یہ حدیث اس کے خلاف نہیں کہ جنت کی چابی کلمہ طیبہ ہے، کہ اس سے مراد وہاں نفس جنت یعنی خود جنت ہی کی چابی مراد ہے. اگرچہ نماز کی شرائط بہت ہیں، وقت، قبلے کو منہ ہونا وغیرہ، لیکن طہارت بہت اہم ہے، اس سے اسے نماز کی چابی فرمایا گیا. یہ میرات المناجی کی عبارت تھی. حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جس طرح دروازہ چابی یعنی کی کے بغیر نہیں کھل سکتا، اس طرح جنت کا دروازہ بھی نماز کے بغیر نہ کھلے گا. اس لیے نماز کو ایمان کے لفظ سے تعبیر کیا گیا. تابعی بزرگ یہ اشیقۃ اللمات کی عبارت ختم ہوئی. اب وہ دوسری تابعی بزرگ حضرت سیدنا وہب بن منبہ رحمت اللہ علیہ سے پوچھا گیا، کیا لا الہ الا اللہ جنت کی چابی نہیں؟ ارشاد فرمایا، کیوں نہیں، لیکن ہر چابی کے دندانے نٹیت ہوتے ہیں، اگر تم دندانے والی چابی لائے تو تارا تالا کھل جائے گا، ورنہ نہیں کھلے گا. یہ بخاری شریف کی روایت تھی. صحابی ابن صحابی حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے جب تابعی بزرگ حضرت سیدنا وہب بن منبہ رحمت اللہ علیہ کی یہ بات ذکر کی گئی تو آپ نے ارشاد فرمایا، وہب نے سچ کہا، کیا میں تمہیں ان دندانوں کے بارے میں نہ بتاؤں کہ وہ کیا ہے؟ پھر آپ نے نماز، زکات اور احکام اسلام بیان فرمائے، اور یہ الروض الانف کی عبارت تھی. اب عمدۃ القاری میں اس یعنی جنت کی چابی کے دندانے فرائض و واجبات کا ادا کرنا اور گناہوں سے بچنا ہے. یہ سائل کا جواب جو ہے نا عمدۃ القاری کی جو عبارت آخر میں بیان کی اس میں ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
محمد عرض گزار، مدین زاکرے میں سوال، یہ جملہ بولنا کیسا کہ اللہ نے تجھے دیت مٹی کا بنایا؟
کیسے مٹی کا؟
ڈھیٹ مٹی کا.
اینٹ
ڈھیٹ ڈھیٹ
ڈھیٹ مٹی کا. یا کیا کہنا چاہتا ہے، یعنی یہ بندہ کوئی ڈھیٹ ہوتا ہے جیسے اس کو مٹی کی کوئی قسم ڈھیٹ سنی نہیں ہے. چکنی مٹی ہوتی ہے، بھالو ریت آتی ہے، بجری آتی ہے، اور ڈھیٹ میں مٹی اور بولنے والا یہ بتا سکتا ہے وہ کہاں پائی جاتی ہے. اللہ پاک نے مٹی سے بنایا ہمارا تو یہ عقیدہ ہے. اور نعوذ باللہ اگر کوئی اللہ پر اعتراض ہے یہاں کہ یہ بڑا ڈھیٹ ہے تو اللہ پاک نے اس کو ڈھیٹ مٹی سے بنایا. اگر بس اعتراض یہاں بن نہیں رہا غالباً اسی طرح فرمائیں
جی. وہ مٹی جو ہے نا وہ جو اٹھائی گئی تھی اس میں بہت ساری قسم کی صفات تھیں، کسی میں نرمی، کسی میں سختی، کسی میں انکار، کسی میں اقرار. تو جیسی مٹی سے جو بنا تو اسی طرح کی طبیعت اس کے اندر ہوتی ہے. تو یہ ویسے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اعتراض تو عام طور پہ ہوتا نہیں ہے کہنا، لیکن اللہ کی طرف اس طرح کی بات جب ہو رہی ہو تو اس میں نسبت کرتے ہوئے احتیاط برتنی چاہیے. لیکن بہرحال وہ یوں نہیں ہے، جملہ جو آپ نے ارشاد فرمایا اسی کے مطابق ہے کہ کفریہ نہیں ہے.
جی جی، لیکن ایسی باتیں کرا ہوا نہیں. آپ کو آپ کے پاس کون سا ایسا آلہ ہے جس سے آپ نے چیک کر دیا کہ اس کی مٹی ڈھیٹ ہے؟ ہو سکتا ہے یہ جو ضد کر رہا ہے اس میں بھی یہ اپنی جگہ پر درست ہو. جیسے ایمان کے معاملے میں ہماری بھی بھرپور مطلب یعنی کہ 112% سارے پرسنٹیج ختم ہو جاتے ہیں، ہم اتنے مضبوط ہیں. تب ان کو کوئی کہہ دے ڈھیٹ ضدی، اب جو لقب دینا چاہے منظور ہے، ایمان میں کمزوری لانا منظور نہیں ہم کو. ہمارا ایمان مضبوط ہے الحمدللہ اور رہے گا انشاءاللہ، اللہ کی رحمت سے، اللہ کی عطا سے، محبوب کی نظر کرم سے. کہیے انشاءاللہ الکریم.
خدا کے فضل سے ایمان فضل سے ایمان میں ہوئے
ایک سوال یہ آیا ہے کہ کیا کسی سے قرض لینا ہو تو اس کے گھر دعوت کھا سکتے ہیں؟
کسی سے قرض لینا ہو
یعنی قرض دیا ہے سمجھ میں یہ آ رہا ہے؟
اچھا وصول کرنا ہو
جی.
اگر وہ دعوت دے رہا ہے تو اس سے تو بچنا ہوگا نا، یعنی اس کا تحفہ تائید بھی قبول نہ کیے جائے، قرض سے نفع اٹھانا جہاں پایا جائے، کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ وہ اسی لیے کھلاتے پلاتے ہیں تحفہ دیتے ہیں کہ یہ قرضہ نہ مانگے. مزید مفتی صاحب فرمائیں گے، ویسے امام اعظم کا تحفہ، امام اعظم کا تقویٰ تو عادی درجے کا تھا کہ ایک مرتبہ آپ کہیں تشریف فرماتے یا گزرے تھے کہیں، دھوپ سخت تھی تو آپ دھوپ میں کھڑے تھے، اسی نے کہا کہ یہ اس طرف آ جائیے، یہاں سایہ ہے، آپ نہیں آئے. وجہ پوچھی، بتایا کہ دراصل یہ میرے مقروض، میرا ان پر قرضہ ہے اس مکان والے پر، تو میں مطلب اس کے چھاؤں میں نہیں جاؤں گا کہ کہیں ایسا ہو کہ بھی قرضے سے نفع اٹھانا پایا جائے. یہ تقویٰ تھا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا. مزید مفتی صاحب،
اس میں وہی رشوت والی جو صورتیں ہیں، تو یعنی پہلے سے معمول تھا کھلانے پلانے کا، یعنی ویسے ہی دعوت ایک دوسرے کی کرتے رہتے تھے یا کرتا رہتا تھا اور اسی معمول کے مطابق وہ دعوت کر رہا ہے، تو ظاہر ہے کہ یہ قرضے سے نفع اٹھانا نہیں ہوگا. لیکن اگر معمول نہیں تھا یا پہلے تھا لیکن اب زیادہ اعلیٰ چیزیں کھلا رہے، تو پھر وہی قرض سے نفع اٹھانے والی صورتیں بن جائیں گی، سود بھی بن جائے گا اور رشوت کی بھی بعض صورتیں بنیں گی.
فیس بک پیج پہ ناصر سوال کر رہے ہیں کہ اگر والدین دونوں فوت ہو چکے اور ہم قبرستان جائیں تو پہلے کس کی قبر پر حاضری دیں؟ رہنمائی فرما دیں.
خدمت ماں کی زیادہ ہے، تعظیم باپ کی زیادہ ہے، یوں دونوں ہی کی تعظیم ہے لیکن اس میں کمپیر کریں تو زیادہ. اب ہے تو غالباً ماں کی پہلے، لیکن جیسے مفتی صاحب فرمائیں گے.
جی دو دفعہ پہلے بھی ہماری اس پہ گفتگو ہو چکی ہے، تو اس میں کوئی صراحتن تو جزیہ ہمیں نہیں ملا تھا، لیکن اصل یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ جس کی قبر پہلے آ رہی ہے اسی کی قبر پہ پہلے حاضری دے دیں.
یعنی جس کی ماں یا والد دونوں کی قبریں ہیں فاصلے سے، جس راستے سے گزرا ہے، پہلے والد آ گیا تو والد پر اس حالے صاف کر دے، کسی اور راستے سے آیا کہ ماں کی قبر پہلے آ رہی ہے تو ماں کو پہلے سلام کر دے اور اس حالے صاف کر دے، فاتحہ پڑھ لے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
طاہر خان سوال پوچھ رہے ہیں فیس بک پیج پہ کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام جب وحی لاتے تھے تو کیا صحابہ کرام کو معلوم ہو جاتا تھا کہ وحی آئی ہے؟
بعض اوقات ایسی کیفیات تاری ہوتی تھی, تو اس میں روایات بھی ہیں مفتی صاحب.
جی اس میں یوں ہے کہ جیسے حضرت یعلا بن مرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک مرتبہ عرض کی ہوئی تھی کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہو تو مجھے آپ دکھائیے گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت کیا ہوتی ہے. تو ایک مرتبہ اسی طرح ہوا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر چادر اوڑائی گئی تھی اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کہ چہرہ مبارکہ سرخ ہو رہا تھا اور جیسے ہلکے ہلکے کھراٹوں کی آواز ہوتی ویسی آواز آ رہی تھی اور وحی آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل ہو رہی تھی. تو اس سے پتہ چل جاتا تھا کہ وحی نازل ہو رہی ہے. اسی طرح سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی نازل ہوتی تو سخت سردی کے دن میں بہت تیزی کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیشانی مبارک پر پسینہ بہا کرتا تھا, اس کا بوجھ جو ہوتا تھا, اس کا وزن جو ہوتا تھا وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم محسوس فرمایا کرتے تھے. تو جو وحی اس طرح آتی تھی اس کا بوجھ ہوتا تھا بہت زیادہ, اور بعض اوقات جو ہے فرشتہ جیسے جبریل امین علیہ السلام ہے, یہ چونکہ انسانی صورت میں بھی آتے تھے حضرت دحیہ قلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر کی شکل و صورت میں, تو وہ جو لے کر آتے تھے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کرتے تھے, تو وہ عمومی طور پہ صحابہ کرام علی مردوان کو معلوم نہیں ہوتی تھی, وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں بتایا کرتے تھے.
سبحان اللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ
وسلم. سلسلہ قادریہ کے بزرگ ہیں حضرت سید بہاء الدین, ان کے مزار شریف سے دو سوال ہم چلا رہے ہیں.
پیارے امیر علیہ سنت, ہم حضرت بہاء الدین انصاری رحمۃ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہیں. ان کا ذکر شجرہ عالیہ قادریہ رضویہ انصاریہ میں کیا گیا ہے, آپ ان کے متعلق کچھ ارشاد فرمائیں.
پیارے امیر علیہ سنت, یہ جگہ حضرت بہاء الدین انصاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی عبادت گاہ ہے. پہلے کے بزرگان دین لوگوں سے چھپ کر عبادت کیا کرتے تھے, اس متعلق کچھ ارشاد فرمائیے.
اللہ اللہ, حضرت سیدنا بہاء الدین رحمۃ اللہ علیہ, ان کا نام حضرت شیخ بہاء الدین بن ابراہیم الانصاری شطاری انہیں دی رحمۃ اللہ علیہ, سرزمین ہند انڈیا میں جنید نامی شہر میں پیدا ہوئے, وہیں پر پرورش اور تعلیم و تربیت پائی. آپ کے شیخ طریقت حضرت شیخ احمد جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے خاص حرم شریف میں آپ کو بیعت کیا اور جملہ اوراد و وظائف کی اجازت دے کر خلافت سے بھی نوازا. آپ رحمت اللہ علیہ صاحب تصانیف بزرگ تھے, ان کتابیں بھی آپ نے لکھی ہیں. یہ شجر قادریہ شرح شجر قادریہ پیج نمبر 96 سے میں نے آپ کو بیان کیا. مزید یہ کہ 11 ذوالحجت الحرام 921 سنہ ہجری میں آپ رحمت اللہ علیہ وصال فرما گئے. آپ رحمت اللہ علیہ کا مزار پرانوار دولت آباد دکن میں مرجع خلائق ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ
وسلم. پورے عرفان و علو و حمد و حسنا و بہا, پورے عرفان و علو و حمد و حسنا و بہا, پورے عرفان و علو و حمد و حسنا و بہا, دے علی موسیٰ حسن, دے علی موسیٰ حسن احمد بہا کے واسطے, دے علی موسیٰ حسن احمد بہا کے واسطے.
آمین. بجائے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم, ان کا یہ چلہ بھی بتایا انہوں نے, اسی کو چلہ گاہ بولتے ہیں یا چلہ بولتے ہیں کہ جہاں بزرگوں نے عبادت کی ہوتی ہے. تو یہ بتا رہے ہیں کہ یہاں یہ پوشیدہ تھا تو اب یہ ظاہر ہوا, یا یہ اپنے مکان میں آپ نے جگہ رکھی ہوگی, ہو سکتا ہے یہ آپ کی مسجد بیت ہوگی اگر یہ گھر میں ہے, وہ اپنے مبارک مکان میں دیکھ پہلے کے بزرگان دین تو خیر وہ واقعی عبادات تو بہت چھپاتے تھے، اپنی نیکیوں کو چھپاتے تھے، عبادتوں کو چھپاتے تھے تاکہ وہ ریا میں نہ پڑ جائیں، دکھاوا میں نہ پڑ جائیں. حالانکہ مخلصین ہوتے تھے، ان کے عمل ظاہر بھی ہو جائیں تو ریا کا یہاں کیا دوسرا، آخر ظاہر تو ہو ہی گئے نا. یعنی کہ مخلص شخص جو نیکی کرے گا، عبادت کرے گا، تو چاہے وہ ہزار پردوں میں چھپ کر کرے، وہ لوگوں سے چھپاتا رہے، لیکن اللہ پاک جب چاہتا ہے اس کو ظاہر کر دیتا ہے. یہ حدیثوں میں یہ مضامین موجود ہیں اس طرح کے. ہزار پردوں تو میں نے آج کے محاورے کے مطابق کہا کہ اتنے اتنے پردوں میں چھپ کر بھی وہ کرے اخلاص کے ساتھ کوئی عبادت، تو اللہ پاک اس کو ظاہر کر ہی دیتا ہے. جتنی بزرگان دین کی عبادتوں کیسے کیسے تذکرے ملتے ہیں، اتنی رکعتیں پڑھتے تھے، اتنی رکعتیں پڑھتے تھے، اتنی اتنی خیر خیرات کرتے تھے، فلاں کو اتنا دیا، فلاں روز اتنی عبادت کی، ایک قرآن روزانہ ختم کرتے تھے، یا دن کو ایک، رات کو ایک. تو یہ سب یہ تھوڑی بتاتے پھرتے تھے ہماری طرح. ہم تو 100 مرتبہ درود شریف پڑھے تو اعلان کریں گے کہ یہ آپ کی ملک ہے، آپ کو تحفہ ہے. سب کو پتا چل جائے گا بھائی ماں بدولت نے یا آں بدولت نے 100 درود شریف پڑھے، 1000 درود شریف پڑھے. ہماری تو یہ حالت ہے. جس کو تحفہ دیں اس کو بھی صحیح بات ہے کہ پتا کا ہی کو چلے، بلا ضرورت کہنا ضرورت تو نہیں ہے. نہیں تحفہ دینے کی کوئی ہے کہ یہ قلم آپ کو تحفہ دیتا ہوں، یہ تو بنتا ہے تحفہ. باقی جو عبادت وہ تو جب ایصال ثواب کریں گے تب ملے گا نا اس کو. خالی بولیں گے یہ آپ کو تحفہ تو پتہ نہیں ہے اس کے اعمال نامے میں جمع ہوگا یا نہیں ہوگا، اس پر بھی یعنی کہ غور کر لیا کریں. ایصال ثواب کر دیا جائے اب وہ ہمارے یہاں یہ عام ہے، مطلب اپنی عبادات کی مطلب نمائش جو ہے، تو اس میں ویسے براہ راست کوئی حرج نہیں ہے. یعنی کہ اس کو گناہ نہیں کہیں گے، ریا نہیں کہیں گے کسی نے اپنی عبادت ظاہر کی، لیکن یہ کہ خود عبادت کرنے والے کو یہ غور کرنا ہے کہ میں نے یہ جو ظاہر کیا میرے لگتا کیسا ہے، قلبی کیفیت کیا ہے میری. اگر ظاہر نہ کروں تو کچھ گھٹن محسوس ہوتی ہے کہ نہیں، پتہ چلنا چاہیے، اسی طرح پتہ چلنا تو ایسے ہی مطلب ہے کہ گھما پھرا کر کوئی بھی ترکیب کر کے بندہ اپنی عبادت شو کر دے گے اس میں چکر میں ہوتا ہے عام طور پہ. یہ کیا ہے؟ تو ریا کی ڈیفینیشن غور کر لیں. جب اس طرح کیفیت ہو کہ میں اپنا عمل ظاہر کروں گی کیوں کرنا چاہتا ہوں، اس پر غور کریں. تو اگر اس میں یہ کہ اپنی عزت بنانا مقصود ہے کہ اس کے دل میں میری عزت پیدا ہو. اس نے قافلوں میں سفر کیا، اس نے وقف مدینہ ہو گیا ہے، 12 ماہ کا مسافر، ہماری اصطلاح ہے دعوت اسلامی کی. تو قرآن کریم کے روزانہ ایک منزل پڑتا ہے، ماشاءاللہ. یہ ہم نے ماشاءاللہ بول دیا، یہ کہنے والے کا پگار مل گیا، اور کیا دینا ہے انہیں. دل میں محبت عزت بڑی اس کی. اب اگر اس کی نیت یہ ہے کہ وہ اس لیے بتاتا ہے کہ لوگ اشش کریں، عزت بڑھے، ان کے دل میں میرا مقام بنے، تو اب یہ ریاکار ہے، یہ پھنس گیا. یا پھر یہ کہ اس لیے وہ ظاہر کرتا ہے کہ کچھ ملے، تحفہ ملے، پیسہ ملے، کھانا ملے، اس لیے وہ عبادت کو ظاہر کرتا ہے. تو یہ بھی ریا ہے، اور ریاکار کی بڑی تباہ کاری ہے، سخت عذابات کی وعیدات ہیں، سخت عذاب کا وہ حقدار ہے ریاکار. ریاکاری حرام، جہنم میں لے جانے والا کام ہے. قیامت میں بھی بڑی رسوائی ہے، ذلت ہے، پکارا جائے گا او ریاکار، او دھوکے باز، او دغا باز، او مکار. اب آپ اس وقت آپ دو دوستوں کے ساتھ جا رہے ہیں، ایک دوست آپ کے ساتھ ہے اور کوئی تیسرا آ گیا، کوئی بھی نہیں سناٹا ہے، اور آپ کو بول رہے اور دھوکے باز، اب اس کو دھوکے باز، خالی اتنا ہو رہے اور دھوکے باز، تو کتنا برا لگے گا آپ کو. تو جب قیامت کے دن ساری مخلوق کے سامنے پکار پڑے گی اس وقت کیا گزرے گی ریا کرنے پر، جو یہ پکار پڑی. تو خالی پکار پڑی اکتفا نہیں ہے نا, اور عذابات بھی, تو یہ بھی بہت بڑا عذاب ہے اور بھی عذابات ہیں. اس لیے وہ عمل تو بندہ بس کسی پر ظاہر نہ ہو یہ کوشش جاری رکھے. ظاہر کر رہا ہے تو پھر یہ کرنا چاہتا ہے, جی چاہتا ہے بتاؤں, پھر غور کرے کہ میں کاہے کو بتانا چاہتا ہوں. شیطان یہی کہے گا کہ میں یوں مقصد ہے, ترغیب دلانا مقصود ہے وغیرہ وغیرہ. لیکن یہ کہ اس پر بھی غور کریں, اگر 100% ترغیب دلانا مقصود ہے دوسرے کو, اور آپ اتنی حیثیت رکھتے ہیں, آپ پیر صاحب ہیں یا استاد ہیں, آپ سے لوگ متاثر ہیں, مسجد کے خطیب صاحب ہیں, امام صاحب ہیں, اور 100% یہ نیت ہے کہ اپنی عبادت کہ میں تہجد پڑھتا ہوں, یہ ظاہر کروں گا تو یہ بھی تہجد پڑھیں گے, ان کو ترغیب ملے گی, تو بتانا ثواب کا کام ہے. اب یہ ریا نہیں ہے, لیکن غور کرنے کی بڑی ضرورت ہے. بعض وقت دونوں چل رہے ہوتے ہیں ساتھ ساتھ, کہ تھوڑا یعنی کہ اپنا امپریشن بھی اچھا پڑ جائے گا, امیج ان پر قائم ہوگا اور ان کو ترغیب بھی ملے گی. تو اب یہ پھنسانے والا معاملہ ہے. تو اس لیے بہت احتیاط کی ضرورت ہے اپنا عمل ظاہر کرنے میں. ہم لوگ اس میں یعنی ہم کو تو معلومات ہی کتنی ہے کس طرح اپنے عمل کو بچانا ہے, کہ پتہ نہ چلے لوگوں کو کہ ہم ریا کر رہے ہیں یا کیا. یہ خیر لوگ تو ریا نہیں کہنا چاہیے, لوگوں کو بعض اوقات بول دیتے ہیں. بالفرض اگر وہ واقعی وہ ریا کر رہا ہے تب بھی ہمارے پاس کوئی ایسا آلہ نہیں ہے, کوئی ایسی مشین نہیں ہے, کوئی ایسا کیمرہ نہیں ہے کہ ہم اس کے دل میں جھانک لیں. کیونکہ ریا یہ باطنی امراض میں سے ہے, باطنی ہے, اس کی نیت ہم کو نہیں معلوم, نیت سے اس کا مسئلہ تعلق ہے. یا تو یہ وہی مقام بنا رہا ہے, پیسے اس کو بٹورنے, کوئی تحفہ چاہیے, اس کو گفٹ چاہیے, اس لیے ظاہر کر رہا ہے تو ریا کر لیں گے. ہم کو پتا نہیں نہیں کیوں کہہ رہا ہے. صراحتن کوئی کہے گا نہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ تمہارے دلوں میں میری عزت پیدا ہو جائے, تو ظاہر ہے کہ لوگ خلاف ہو جائیں گے اس کے, ایسا بولے گا کبھی نہیں. تو یہ دل میں ہی ہوگا جو کچھ ہوگا اس کے, تو دل پر غور کر کے پھر ظاہر کرے. یا اس لیے ظاہر کرتا ہے تہدی سے نعمت کے لیے, اللہ کی نعمت ہے, اللہ کا کرم ہے, اللہ کا شکر ہے کہ میں اتنے ٹائم سے تہجد پڑھ رہا ہوں, میری چھوٹتی نہیں ہے. 100% یہ غور کر لے گے, اس میں آدھا فیصد بھی کہیں فساد تو نہیں ہے. شیطان پر بھروسہ نہ کرے کہ ریا جو ہے یہ چونٹی کی چال سے بھی باریک چال چلتی ہوئی عمل میں داخل ہو جاتی ہے, دل میں گھس جاتی ہے. تو اس سے بچنا جو ہے نا یہ بہت مشکل ترین امر ہے. اسی لیے بزرگان دین 1000 پردوں میں چھپ کر عبادت کرنا پسند کرتے تھے. تو بعض اوقات برسوں میں کوئی ایسی صورت ہو جاتی تھی کہ وہ ڈکلیئر ہو جاتا تھا کہ یہ یوں کر, گھر والوں سے بھی چھپاتے تھے. ہم تو گھر والوں سے تو نہیں چھپاتے, گھر والوں سے بھی چھپاتے تھے, سب سے چھپاتے تھے. رب جانے جس کی عبادت کر رہے ہیں, بس وہی جانے اور کوئی نہ جانے. اللہ کریم ان مخلصین کا صدقہ ہم کو عطا کرے. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے, جو دکھاوے اور شہرت, دکھاوا من یہی ریا, جو دکھاوے اور شہرت کے مقام پر کھڑا ہو تو جب تک بیٹھ نہ جائے اللہ پاک کی ناراضی میں ہے. نبی مکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے, جس نے اللہ پاک کی رضا کے لیے حاصل کیا جانے والا علم دنیا کا مال پانے کے لیے حاصل کیا, تو قیامت کے دن وہ جنت کی خوشبو تک نہ پا سکے گا. اچھا یہ دکھاوا جو میں نے دکھاوے کا ترجمہ کیا ریا, تو یہ صحیح کیا نا, اس میں دکھاوا لکھا ہوا ہے, ریاکاری نامی کتاب ہے پیج نمبر 21. ریا کا لفظی معنی دکھاوا ہوتا ہے, تو میری
جی صحیح,
ہاں لفظ ریا کا صحیح ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, جو لوگ اپنے اعمال لے کر آئیں گے تو ریاکاروں سے کہا جائے گا ان کے پاس جاؤ جن کے لیے تم ریاکاری کیا کرتے تھے, اور ان کے پاس اپنا اجر تلاش کرو. کتنی بڑی رسوائی ہوگی کہ پہاڑ پر جتنی نیکیاں کی لیکن دکھاوے کے لیے، ریا کے لیے. اور قیامت کے دن کہہ دیا گیا کہ جاؤ جن کو دکھانے کے لیے کیا تھا ان سے لو اپنا بدلہ. اس وقت کیا گزرے گی؟ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب الحزن سے اللہ پاک کی پناہ مانگو. صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب الحزن کیا ہے؟ فرمایا کہ جہنم ایک وادی ہے کہ جہنم بھی ہر روز 100 مرتبہ اسے پناہ مانگتا ہے. اس میں وہ قاری داخل ہوں گے جو اپنے اعمال میں ریا کرتے ہیں. یا قاری سے مراد وہ بے دین علماء ہیں جو اچھے اعمال کے لباس میں لوگوں کے سامنے آئیں اور لوگوں کو گمراہ بے دین بنائیں تاکہ ان سے دولت لے کر ان کی بدکاریوں کو جائز ثابت کریں اور ظلم میں ان کے مددگار ہوں. بلکہ چاپلوس عالم بھی خطرناک ہے، خوشامد کرنے والا عالم بھی خطرناک ہے جو ہر جگہ پہنچ کر وہاں جیسا بن جائے. ہمارا اللہ، نبی، قرآن و کعبہ ایک، دین بھی ایک ہونا چاہیے. میرات المناجی، حوالہ میرات المناجی، یہ لفظ صفحہ 229. صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد. اسی حوالے سے ایک آڈیو کال بھی ہے، وہ چلا رہے ہیں.
امیر سنت سے میرا سوال ہے، بعض اوقات ہم نیکی کرتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے اور پھر کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ بے اختیار جو ہے وہ منہ سے نکل جاتا ہے کہ میں نے یہ نیک کام کیا، اور کبھی انسان جان بوجھ کر بھی جو ہے وہ شو آف کر دیتا ہے، بتا دیتا ہے کہ میں نے یہ نیکی کری، تو اس کے بعد پھر اس پہ افسوس کا اظہار ہونا کہ اندر ہی اندر ملامت ہونا کہ میں نے اس شخص کو کیوں بتایا جبکہ میں نے نیکی اللہ کی رضا کے لیے کی تھی، تو ایسے افسوس کا کوئی فائدہ ہے؟
اس میں یہ کہ مطلقاً بتانا تو گناہ نہیں ہے، یعنی کوئی اپنا عمل ظاہر کر رہا ہے کہ میں یہ کرتا ہوں، دلائل الخیرات پڑھتا ہوں، اتنے ہزار درود شریف پڑھتا ہوں، اتنے پارے تلاوت کرتا ہوں، نفلی روزے رکھتا ہوں وغیرہ وغیرہ، وہ جو بتا رہا ہے ہم اس کو ریاکار نہیں بول سکتے، کیونکہ اب دل کی جو بھی کیفیت ہے وہ اللہ جانے، اس کا اور رب کا معاملہ ہے. اچھا، اب اگر وہ ریا کی نیت ہے جو ابھی میں نے تذکرہ کیا کہ یا تو اس بتانے سے مقصود اگلے کے دل میں یا لوگوں کے دل میں اپنا مقام عزت بنانا ہے تو ریا ہی ہے، اس سے مال بٹورنا ہے تو ریا ہے. اگر وہ دوسروں کو ترغیب دلانے کے لیے کہہ رہا ہے تو ریا نہیں ہے، تو 100% ہی اس کی نیت یہی ہے کہ میں لوگوں کو عبادت کی ترغیب دلا رہا ہوں، واقعی ایسا ہی ہے وہ جیسا وہ کہہ رہا ہے، تو وہ ثواب کا حقدار ہے. یا تحدیث نعمت میں اللہ کی نعمت کا چرچا کر رہا ہے کہ 100% اس کا ذہن ہے کہ اللہ کی نعمت کا چرچا کر رہا ہے کہ اللہ پاک نے مجھے توفیق بخشی ہے، یہ سعادت دی ہے، تب بھی ریا نہیں ہے. تو اس لیے وہ اس کا تعلق نیت سے. اب اگر کسی نے بول دیا کسی کو اور نہ ترغیب کی نیت تھی نہ تہدی سے نعمت کے لیے بولا تو ویسے بولنے کو بول دیا، تب بھی اس کو ریا نہیں کہیں گے، کیونکہ یہاں یہ تو نہیں ہے نا کہ اس نے مطلب وہ دوسرے کے دل میں مقام بنانا چاہا یا پیسے بٹورنے چاہے، یہ نیت نہیں ہے، تب بھی اس کو ہم ریا نہیں کہیں گے. لیکن صورت وہی ہے کہ 100% وہ غور کرے اس پر، ہمت نہ ہی کرے تو عافیت ہے اس کے لیے، ورنہ یہ خطرہ نہ بولنے میں خطرہ کیا ہے یہ بتائیے. سارے خطرات تو وہ بولنے میں ظاہر کرنے میں، ایک چپ سو سکھ، مگر وہ مزہ نہیں آ رہا جب تک دوسروں کو پتا نہ چلے، تو یہ خطرے کی گھنٹی نہیں، بہت بڑا گھنٹہ ہے کہ آخر کیوں مزہ نہیں آ رہا بتائے بغیر، یہ خطرناک ہے. تو اب اگر کسی نے بتا دیا یا ریا کے لیے ہی بتایا، اب وہ ندامت ہے، اس کو پشیمانی ہے، دل پریشان ہو رہا ہے، تو اب بھی مطلب یہ اس کے لیے بہتر ہے کیا؟ حدیث پاک میں ان ندمو توبتن، شرمندگی توبہ ہے. تو اگر اس نے بتا دیا ریا کے لیے بالفرض، تو توبہ کا دروازہ تو بند تو نہیں ہے نا، اللہ سے توبہ کرے، اللہ غفور رحیم ہے، ہو سکتا ہے وہ ایسی ندامت کرنے میں کامیاب ہو جائے کہ اس کی مغفرت ہو جائے، اللہ کی رحمت پر نظر رکھے. کبھی ایسا ہو گیا زندگی میں تو آدمی توبہ کرے، ایک بار ہوا ہو یا سو بار ہوا ہو یا ہزار بار ہوا ہو، ایسا اللہ کی رحمت کے خزانے کو ختم تھوڑی ہو گئے، نہ ختم ہوئے نہ ختم ہوں گے کبھی، مگر یہ توبہ اسی صورت میں قبول ہوتی ہے جبکہ یہ فائنل ڈیسیزن ہو کہ آئندہ میں یہ کروں گا نہیں گناہ، یہ ذہن میں رکھیے گا، کرتے رہو توبہ، کرتے رہے، کرتا رہے توبہ، کرتا رہے، پھر یار چلے توبہ کر لیتے ہیں، یہ نہیں چلے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
انٹرنیٹ کے ذریعے سوال آیا ہے کہ کوئی چیز خریدنی ہو تو کیا اس چیز کو دیکھنا ضروری ہے، یا موبائل پر دیکھ کر بھی وہ کوئی چیز خرید سکتے ہیں؟
مفتی صاحب کیا فرماتے ہیں؟
اگر وہ چیز واضح ہو جاتی ہے اس کے سامنے کہ کیا ہے، کسی طرح کی اس میں پوشیدگی نہیں رہتی، جہالت جس کو بولتے نہیں رہتی، جس بالکل واضح ہو جاتی ہے اس کے سامنے، تو وہ اسے خرید سکتا ہے. البتہ یہاں پر ایک ٹرم استعمال ہوتی ہے، اصطلاح، کہ اسے خیار رویت حاصل ہوتا ہے، کہ یعنی کوئی چیز اسے اس نے خریدی جس کو اس نے خود دیکھا نہیں ہے، اب جب وہ چیز اس کے پاس آئی تو اس کو اتنا اختیار حاصل ہوتا ہے کہ وہ دیکھ کر اگر سمجھ نہیں آتی تو واپس کر سکتا ہے. لیکن ہمارے یہاں عام طور پہ اس کا جو ہے وہ طریقہ ہے نہیں. عام طور پہ اس طرح کی چیزیں انٹرنیٹ کے ذریعے یا کسی اور ذریعے سے معلوم ہو جاتی ہیں، اس کو خرید لیا جاتا ہے، تو اگر اس میں کسی طرح کی پوشیدگی نہیں ہے، جہالت نہیں ہے، اس کے سامنے وہ چیز واضح ہو جاتی ہے. جیسے موبائل کو خریدا ہے اور کسی کے پاس موبائل تھا، اس نے بتایا اس کمپنی کا اس طرح کا موبائل میرے پاس موجود ہے، اتنے کا ہے، اور وہ اس سے خریدتا ہے، تو اس کا خریدنا جائز ہوگا.
اچھا، دو بار آپ نے لفظ جہالت بولا.
میں نے اسی لیے اس سے پہلے پوشیدگی اور یہ الفاظ،
نہ پوشیدگی میں یہ عوام شاید اتنا سمجھیں گے، نہ جہالت میں سمجھیں گے، صحیح بولتا ہوں میں، آپ ان الفاظ میں سمجھا کہ ہم عوام سمجھ جائیں، آپ کی مہربانی ہوگی. کسی نے چٹکلا بتایا کہ وہ کسی نات، آج کل ناتخواں باز ہے نا، وہ اپنی وہ وضاحتیں کر رہے ہوتے ہیں اشعار کی، پتا نہیں وہ کرتے ہوتے ہیں بات، اب اللہ بہتر جانے کس کو کتنا علم ہے. تو اس نے بتایا کہ میں، اس کو کسی نے بتایا، اس نے مجھے بتایا کہ میں موجود تھا اس جگہ جہاں وہ نعت خان ہے، ایک شعر پڑا جس میں وہ شعر تو میرے ذہن سے نکل گیا، اس میں کہ قدموں میں جبی رکھی کہ صورت کا تصور مشکل ہے، اس طرح کا مطلب نے کوئی شعر تھا، تو وہ نعت خان صاحب نے اس کی وضاحت کی کہ جبی دراصل شاعر کا تخلص ہے، تو اس نے مطلب یعنی کہ یہ کہ تصور مشکل ہے، اور اس طرح اس نے وہ لپا پوتی یا لپا تھوپی کی، سمجھے، تو وہ بیچارے کو اس کو پتا نہیں ہوگا کہ جبی پیشانی کو بولتے ہیں نہ، جبی میلی نہیں ہوتی، کفن میلا نہیں ہوتا، یہ بھی اخبار پڑھا جاتا ہے، یہ سب تھوڑی سمجھتا ہوں کہ جبی ہوتا کیا، اس طرح جبی میری وہ سنگے در تمہارا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں بھی نہیں سمجھتے ہوئے ناتخوان بھی ظاہر ہے کہ صاحب یہ کوئی ماہر لغت یا لغت تراش تو نہیں ہوتے بےچارے، یہ بھی جو لکھا ہوتا ہے وہ پڑھے جا رہے ہوتے ہیں، نہ سمجھ نہ کوئی شرط بھی نہیں ہے، مگر کلام پھر بزرگوں کا ہو نا تو آدمی پڑھا جائے، جیسے اعلی حضرت کا کلام ہے باقی اس کو بلے پڑتا ہے، اگر کیا ہم کو ہم اعتماد ہے اعلی حضرت پر کہ غلط نہیں لکھ سکتے، ہم پڑھے جاتے ہیں، سمجھ تو نہیں آتی، بے شمار اشعار ایسے ہیں جو سمجھ نہیں آتے لیکن ہم پڑھتے ہیں، برکت والے اشعار ہیں اللہ کے نیک بندے کے، عاشق رسول کے، اور ان کے قلبی جذبات ہیں، نمائشی الفاظ نہیں ہیں، اس کی برکتیں اپنی جگہ پر بہت ساری ہیں، نہ بھی سمجھ پڑے تو قصیدہ بردا شریف پڑھتے ہیں ہم لوگ، وہ عربی میں تو کون سا سمجھ میں آتا ہے، پڑھتے ہیں نا، اللہ کے نیک بندے کا ایک بزرگ کا وہ کلام ہے، تو مدینہ مدینہ ماشاءاللہ، ہمارے وہ شام سے تشریف لائے ہوئے بزرگ اسکرین پر نظر آ رہے ہیں، علماء مشائخ مرحبا اہلا وسہلا، یہ غالباً اب فیصل آباد پہنچ گئے ہیں، فیصل آباد، سبحان اللہ ماشاءاللہ، مرحبا، یغفر اللہ لنا ولکم ولہم بغیر حساب، صلو علی
الحبیب. وہ شعر وہ یوں تھا کہ قدموں میں جبیں کو رہنے دو، چہرے کا تصور مشکل ہے،
جب ہی کو رہنے دو، جب بھی یعنی مجھے شاعر کو رہنے دو قدموں میں، قدموں میں جب ہی کو رہنے دو، جینے کا تصور
چہرے کا تصور،
ہاں قدموں میں جب ہی کو رہنے دو، چہرے کا چہرے کا تصور مشکل ہے. ابھی شعر کا اور نعت خواں نے اپنے حساب سے وہ جب ہی بنا دیا تخلص شاعر کا.
اس کی اگلی لائن بھی ہے، جب چاند سے بڑھ کر ایڑی ہو رخسار کا عالم کیا ہوگا.
کیا بات ہے، اب یہاں بھی گوتہ کھا جائے کہ چاند سے بڑھ کر
ایڑی ہے،
چاند سے بڑھ کر ایڑی ہو رخسار کا عالم
کیا ہوگا.
کیا ہوگا
رخسار،
رخسار رخسار تو ہمارے نام بھی رکھا جاتا ہے بعض اوقات، تو یہ بھی بیچاروں کو نہیں سمجھ، ایڑی بھی نہیں سمجھتے ہوں گے، کچھ لوگ سمجھتے ہوں گے کچھ نہیں سمجھتے ہوں گے.
وہ دونوں میں سے کوئی ایک تو تخرس بن ہی جاتا نا، یا تو جبھی تو بنی گیا ورنہ رخسار تو بن ہی جاتا.
اصل وہ بس یار علم ہونا چاہیے، وہ اس جب تک علم نہ ہونا آدمی اس میں اس سر مارے نہیں، بولنے میں وہ نہیں آتا، کیا چھوٹے باپ کا ہو جائے گا. اب الٹا سیدھا مطلب جو بھی ہے وہ مضمون مسلط کرنا اپنی اٹکل سے اور ہو بھی غلط، اتنا علم بھی تو نہیں ہے نا.
حضور آدمی نہیں آتا اس وقت کہے گا کہ جب اس کو پوچھا جائے گا کہ اس کا مطلب کیا ہے. اب پوچھے بغیر ہی اگر کوئی شخص مطلب کسی چیز کے معنی یا تشریح یا وضاحت کرنے کی اگر اس کے اندر جذبہ ہے، یا بعض وقت یہ ہوتا ہے کہ وہ اس کو نہیں اتنا آیا ہوتا لیکن وہ کسی سے سنا ہوا ہوتا ہے تو یوں بھی چل رہا ہوتا ہے، تو وہ جو آپ نے ارشاد فرمایا، ہم کوشش تو دعوت اسلامی میں یہ ہوتی ہے کہ اپنے نعت خوانوں کے ساتھ یا اپنے بزرگوں کو رکابین کا ہی کلام پڑھا جائے. پچھلے دنوں بھی کسی نے آپ کے آگے ایک شعر پڑھا تھا اور آپ نے اس کو کافی اس معاملے میں اس کی تفہیم فرمائی تھی، تو ہوتا رہتا ہے یہ. تو اس میں تو یہی بات درست لگتی ہے میرے نعت خوان جو پیارے پیارے اسلامی بھائی ہیں کہ بزرگوں کے کلام میں ہی عافیت ہے، اور تشریح کے لیے جیسا امیر حسن فرما اس پر غور فرما لیں.
اشعار کی تشریح بھی اٹکل سے غلط ہو جائے اس سے تو بچنا ہی ہوگا نا. ہلو محافظ ضمیر، چلو ہم نہیں شاعر کا جانتے لیکن کچھ ایسا مفہوم تو بنتا ہو نا کہ جو مطلب عقل میں سما جائے، کہ ہاں بھائی یہ سمجھ میں آ رہا. پھر بیان کرنے والا اہل علم، عام شخص اگر بیان کرتا ہے تو وہ تھوڑا مطلب صحیح بھی بیان کرے تو ماتھا ٹنگتا ہے آدمی کا، پتا نہیں یہ کہاں سے بول رہے. میں آپ کو مطلب یہ کہ یہ تو چلو اشعار ہے، احادیث مبارکہ میں اپنی وجہ اپنی عقل کے گھوڑے دوڑا جاتے ہیں. جیسے ابھی میں نے وہ دکھاوے کا ترجمہ ریا کر دیا، ارے ریا کا ترجمہ دکھاوا ہے، وہ دکھاوا لکھا ہوا تھا. پھر میں نے مفتی صاحب سے پوچھا کہ یار میں نے لکھا ہوا دکھاوا ہے، یہ ریا میں نے کہا یہ درست ہے یا نہیں، تو انہوں نے تصدیق فرمائی نا. تو وہ اس وجہ سے جو میں آپ کو یہ بیان کرتا ہوں، یہ غور سے سننا. ہمارے بہت سارے طلباء کرام بھی تشریف فرمائے، ان کے لیے بھی بہت مفید مضمون ہے اور ناظرین کے لیے بہت مفید مضمون ہے. جو بات بات پہ بولتے ہیں کہ حدیث میں آیا ہے، سرکار نے یہ کہا ہے، اللہ نے یہ کہا ہے، سرکار نے فرمایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس حدیث کا تو مطلب یہ ہے. میں باقاعدہ حدیث بیان کر کے میں نے دیکھا ہے، دنیاوی ادارے ہوتے ہیں نا تعلیمی، تو وہ دنیاوی تعلیم کو علم کے فضائل کی حدیثیں وہ بیان کر کے اس میں اس کو لے لیتے ہیں اس کے تحت. حالانکہ نعوذ باللہ یعنی اعلیٰ حضرت نے صاف لکھا کہ علم کے فضائل پر جو حدیثیں وارد ہوئی ہیں ان سب سے مراد علوم دینیہ ہیں، دینی علوم ہیں. یہ فتح رجا 23 جلد میں اعلیٰ حضرت نے یہ بالکل صراحت کی ہے اس کی. لیکن عوام جو ہے، عوام جو پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں دنیاوی اعتبار سے، وہ بعض اوقات اس طرح مجھے واسطہ پڑا اس لیے عرض کر رہا ہوں، یہ کہتے ہیں حدیث بیان کریں گے پھر بولیں گے یعنی ان کی چل رہی ہے اسکول یا کوئی مطلب ٹیچنگ سینٹر، کوچنگ سینٹر کیا ہوتا ہے، تو یہ مطلب اس کو اس کے تحت لے لیتے ہیں کہ ہم علم کی خدمت کر رہے ہیں، تو حدیث کے تحت لیتے ہیں. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، توبہ کرنی چاہیے. تو یہ کہ اس میں کتنا خطرناک معاملہ ہے. حضرت علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمت اللہ علیہ، اچھا یہ فیضان امام احمد بن حنبل، یہ رسالہ اس ہفتے کو یہ اب جو ہفتہ آ رہا ہے نا یہ اس ہفتے کو یہ پڑھنا ہے یہ رسالہ. تو اس رسالے سے میں اقتباس پیش کر رہا ہوں. پیج 15-14 کا بھی کچھ حصہ ہے, 15 کا بھی کچھ حصہ ہے. تو 14 سے میں شروع کرتا ہوں. تھوڑا غور سے سنیے گا. علم حدیث کے بہت بڑے امام حضرت علی بن مدینی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں, ہمارے اصحاب میں امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ سے بڑھ کر حدیث شریف کا حافظ کوئی نہیں. وہ حدیث پاک کو اپنی کتاب سے دیکھ کر بیان فرماتے ہیں اور اس میں ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے کہ ہم بھی حدیث پاک دیکھ کر بیان کریں. یہ برکت میں اچھا حضرت عبداللہ بن احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ فرماتے, میں نے اپنے والد محترم کو بغیر کتاب کے زبانی حدیث روایت کرتے نہیں دیکھا سوائے کچھ حدیثوں کے جن کی تعداد 100 سے کم ہوگی. پیارے پیارے سائیں بھائیو, امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کو 10 لاکھ احادیث مبارکہ زبانی یاد تھی, اور آپ اپنے وقت کے حدیث پاک کا علم جاننے والوں کے امام تھے. اس کے باوجود آپ کی عاجزی و انکسار, مرحبا صد مرحبا کہ آپ رحمت اللہ علیہ حدیث پاک دیکھ کر بیان فرماتے تھے. اس میں ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے کیونکہ حدیث پاک کا معاملہ بہت نازک ہے. اپنے انداز سے کسی بات کو حدیث پاک کہہ دینا یا اپنی اٹکل یعنی گیس سے کسی روایت کا حدیث پاک ہونے سے انکار کر دینا بہت ہی بڑی بے باکی ہو جرت ہے. ایسی جرت کبھی نہیں کرنی چاہیے. حضرت علامہ امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں, آدمی کو بغیر علم کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث میں بات کرنے سے ڈرنا چاہیے اور اس فن یعنی علم حدیث کو حاصل کرنے کی مسلسل کوشش کرنی چاہیے, یہاں تک کہ اسے اس فن یعنی علم حدیث میں مہارت نے اسپیشلٹی اور کمال حاصل ہو جائے. اس کے بغیر حدیث پاک میں بات کرنے والا کہیں اس حدیث پاک کے حکموں میں داخل نہ ہو جائے کہ جو بغیر علم کے بات کرتا ہے اس پر, جو بغیر علم کے بات کرتا ہے اس پر اللہ پاک اور فرشتوں کی لعنت ہے اور وہ اس دھوکے میں نہ رہے کہ دنیا میں تو کوئی ایسا نہیں جو اس پر انکار کرنے والا ہو, دنیا میں مجھے کون پکڑے گا, لیکن موت کے بعد اس کو معلوم ہو جائے گا یا تو قبر میں یا پل صراط پر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں اس کے سامنے ہوں گے اور اس سے گویا یوں فرمائیں گے کہ تو نے میری حدیث کے بارے میں بغیر علم کے کیسے جرت کی اور کلام کیا, یا یوں فرمائیں گے کہ تو نے اس بات کو رد کیا جو میں نے فرمائی تھی, یا تو نے میری طرف ایسی بات کی نسبت کی جو میں نے فرمائی نہ تھی, کیا تو نے مجھ پر اترے ہوئے قرآن کریم میں نہ پڑھا تھا, یا اس بات کے پیچھے نہ پڑھنا جس کا تجھے علم نہیں. بے شک سمع بصر یعنی کان آنکھ اور دل ان میں سے ہر ایک سے سوال کیا جائے گا, لہذا اس دن بڑی خرابی اور بڑی رسوائی ہے. یہ بھی اس صورت میں کہ جبکہ ایمان پر خاتمہ ہوا ہو, ورنہ تو اور خرابی ہے. بہت سے گناہ ایسے ہوتے ہیں جن پر برے خاتمے کی وعید ہے. موت کے وقت اکثر لوگوں کے ایمان ضائع ہونے کا سبب ظلم ہے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک میں بغیر علم کے گفتگو کرنے کی جرأت سے بڑھ کر کون سا ظلم ہوگا. ہم اللہ پاک سے معافی اور عافیت کا سوال کرتے ہیں. علامہ سیوطی رحمت اللہ علیہ کا جو یہ کلام ہے الحاوی اس کا حوالہ ہے الحاوی للفتاوی جلد 2 137 پیج نمبر 137 سے 138 ملتقطن صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. ڈر لگتا ہے ایمان کہیں ہو جائے نہ برباد, سرکار برے خاتمے سے مجھ کو بچانا. جب روح میرے تن سے نکلنے کی گھڑی ہو, شیطان لعی سے میرا ایمان بچانا. صلو علی الغریب صلی اللہ علی محمد. تو بہت ڈرنا چاہیے. میں نے بعض لوگوں کو دیکھا ہے, یہ علم نہیں ہوتا لیکن خوف خدا والے ہوتے ہیں. بعض تو بغیر علم کے کلام کر رہے ہوتے ہیں, حدیثوں میں قرآن میں بہت کچھ کر رہے ہوتے ہیں, مسئلے غلط غلط بتا رہے ہوتے ہیں. بولتے ہوئے مولانا تو کیا پتا ہے, ہم جانتے ہیں مسئلہ یوں ہے, ایسے بھی ملیں گے آپ کو. لیکن بعض خوف خدا والے بھی دیکھیں, یہاں شریف مسئلہ ہے نہ ہی بابا یار اپنے کو پتا نہیں ہے. نہیں نہیں میں اس پہ نہیں بولتا بھائی, یہ اپنا کام نہیں ہے بھائی. بہت باریک ہوتے ہیں مسئلے, بال سے باریک ہوتے ہیں. اس طرح کے بھی آپ نے لوگ دیکھے ہوں, میں نے دیکھے. یہ اللہ ان کے صدقے میری مغفرت فرمائے. یہ کتنا خوف خدا اس میں ڈر رہا ہے کہ میں شریف مسئلہ نہیں ہے, میں نہیں بولتا اس کو. یہ مولانا لوگ جانے, علماء جانے. تو یہ کہ اللہ پاک کو کون سی ادا پسند آ جائے, مطلب یہ کہ کوئی نہیں جانتا. تو اس لیے ہمارا ڈرنا ہی اچھا ہے. جو 10 لاکھ حدیثوں کے حافظ ہیں امام احمد بن حنبل, وہ دیکھ کر حدیث سے پڑھ رہے ہیں, اور آج ہم جیسوں کو دیکھ کر پڑھنے میں شرم آتی ہے کہ لوگ کیا بولیں گے, اتنا بڑا مولانا ہو کے یہ دیکھ کر بیان کر رہا ہے. نہیں, شرم آخرت, یہ خطرناک ہے. دنیا کی شرم کیا, مطلب لوگ کیا بگاڑ لیں گے. اب مبلغ کو تو یہ ہماری ترغیب یہ ہے کہ دیکھ کر بیان کرو, اب غلطیاں بہت ہو سکتی ہیں. اگر کوئی اہل علم دیکھ کر بیان کرے تو اس کو بھی اس میں شرم و جھجک کس بات کی. ہمت رکھیں. اللہ پاک عزت دینے والا ہے. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. امام احمد بن حنبل دیکھ کر حدیث بیان کرتے تھے, کروڑوں کے پیشوائیں, کروڑوں آپ کے مقلد, جن میں خود ہمارے غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ بھی یہ حنبلی ہے. امام احمد بن حنبل کے فقہ کی فقہ پر عمل کرتے ہیں, کرتے رہے, یہ حنبلی ہے. اتنے بڑے بڑے اولیاء کرام, ان امام کی شان, تو اس میں کوئی شرم نہیں. انہوں نے مطلب خوف خدا کی وجہ سے ایسا کیا. ان کو تو 10 لاکھ یاد تھی حدیثیں, جو پڑھتے ہوں گے یاد بھی ہوتا ہوگا, پھر بھی پڑھتے تھے احتیاطاً کے کہیں بھول نہ ہو جائے. میں تو یہی سمجھوں گا, ان کے حافظے قوی ہوتے تھے, مضبوط حافظے ہوتے تھے, میموری ویری گڈ, بلکہ بیسٹ, بیٹر دین آل بیسٹ. اور ہماری میموری ادھر بات کرتے ادھر بھول جاتے ہیں, اور بیان کر رہے ہیں حدیث پاک زبانی. بڑا رسک ہے. یہ میرے طلبا کرام سن رہے ہیں تو یہ اس کو بس گرے سے باندھ لیں. یہ قرآن و حدیث کے معاملے میں بہت ڈرنا ہے. کوئی مسئلہ پوچھے, مسئلہ آپ سے دریافت کرے, جب تک 100% معلوم نہیں بتانا نہیں ہے. بھلے آپ کو کل تک علامہ بولتے تھے, آج علامہ کے بدلے مولانا بولے, کوئی بات نہیں. مولانا بھی نہ بولے نو پرابلم, رب ناراض نہیں ہونا چاہیے. اس لیے وہ اپنا بھرم رکھنے کے لیے مسائل جو تم مطلب بیان کر دینا, نہیں نہیں نہیں, دارال افتاء اہل سنت کی طرف رجوع کرو, یہ کہہ دیا کریں, ان سے پوچھ لو. مجھے نہیں آتا یہ کہنے میں بھی حرج نہیں ہے, مجھے نہیں آتا یہ کہنا لا ادری, مجھے نہیں آتا. حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے یہ آدھا علم ہے. نہیں آتا اور پھر بھی چونکہ چنانچہ کیے جانا اپنی آخرت کو دھو پہ لگانے والی بات ہے. اللہ پاک ہمیں اپنا خوف نصیب فرمائے. صلو علی الحبیب محمد.
آج یہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں کراچی کے چند ایک جامعات کے طلبہ ہیں. اسلام آباد سے جو ہے ہمارے مدارس المدینہ کے قاری صاحبان, ناظمین اور مجالس کے اسلام بھائی حاضر ہوئے ہیں.
یہ جو آپ نے بیان فرمایا کہ اس طرح کی بات دیکھ کر بیان کرنے کے تعلق سے, اس میں درخواست یہ ہے کہ جو امیر سنت نے جیسا بھی بیان فرمایا ہے, تو اگر یہ موضوع طلبہ کرام کے سامنے اساتذہ کرام وقتاً فوقتاً بیان فرماتے رہیں تو شاید اس سے طلبہ کرام کا ذہن زیادہ بہتر طریقے سے مزید بنتا چلا جائے گا. یہ سننے سے انشاءاللہ فرق تو پڑتا ہے, لیکن اگر اساتذہ کرام بھی اس موضوع کو لیں اور اس طرح کے موضوع کو لے کر خوف خدا پیدا ہو, اس طرح مدرسین ہمارے مطلب ملک بھر کے جو مختلف شہروں سے جمع ہوئے ہیں انہیں بھی مطلب بعض اوقات کیونکہ وہ قاری صاحب ہوتے تو ان سے بھی پوچھنے کا سلسلہ جاری رہتا ہے, تو ہر ایک اگر اساتذہ کرام جو ہوتے ہیں اگر یہ اس موضوع کو لیں اور اپنے طلباء کرام کو بات کریں سمجھائیں کہ اور اس طرح کے جیسے امیر سنت حضرت امام احمد بن حنبل رحمتہ اللہ تعالی علیہ کا واقعہ اور بیان کی, تو یہ ماشاء اللہ اس طرح کے واقعات ہیں کہ نہ بتانے کے تعلق سے, لا ادری کہنے کے تعلق سے, لا عالم کہنے کے تعلق سے, میں نہیں جانتا کہنے کے تعلق سے, یا پڑھ کر دیکھ کر پڑھنے کے تعلق سے, تو انشاءاللہ امید ہے کہ اس سے مزید پختگی سوچ میں پیدا ہو سکتی ہے اور یہ میسج جو امیر سنت کی بارگاہ سے آیا ہے یہ اور زیادہ اچھے انداز سے انشاءاللہ ہمارے طلباء کرام میں پہنچنے کی صورت بن جائے گی.
اس کا ایک صورت ہوئی کہ جو رسالہ آ رہا ہے اس بار ہفتہ وار آج اعلان ہونا ہے انشاءاللہ یہ محفوظ کر دیا جائے, اس میں یہ مضمون موجود ہے جو میں نے بیان کیا, اور اگر مناسب لگے تو یہ جو میں نے عرض کیا ہے اس کا کلپ بنا لیا جائے, لیکن یہ جو میں نے بیان کیا نا اس میں کاٹی نہ ماری جائے, اس کو کاٹنے کی ضرورت نہیں کہ پورا مضمون آنا چاہیے, بھلے 5-7 منٹ کا ہو جائے لیکن ہو, اور یہ ہمارے جامعات المدینہ کی مجلس اگر اس کو اپنے پاس سیو کر لے محفوظ کر لے, اور ضرورتاً جب جب تربیتی اجتماعات کی اور صورت بنتی رہتی ہے اس میں اگر یہ کلپ بھی چلا دیں گے تو انشاءاللہ نفع دے گا.
امام صاحب کو بھی اس معاملے میں احتیاط کرنی چاہیے جو آپ فرما رہے ہیں, کیونکہ کئی ہمارے قاری صاحبان یا ہمارے اساتذہ کرام یا طلباء کرام ہوتے ہیں جو امام بھی ہوتے ہیں, امام سے عموماً نمازی اس انداز سے پوچھ لیتے ہیں کہ ان کو اس انداز مقتدی یا نمازی کو سب ہوتا ہے ہمارے امام کو سب آتا ہوگا, ہمارا امام ہے نا, تو پھر امام کو بھی اس معاملے میں اسی طرح احتیاطیں کرنی چاہیے جیسا ارشاد فرما رہے ہیں.
جی جی, اب یہ قاری صاحبان ماشاءاللہ تشریف لائے اسلام آباد والے, تو یہ عام طور پر امامتیں ہوتی ہیں, ان کی خطابتیں ہوتی ہیں, تو ظاہر ان کو بھی اس سے واسطہ تو پڑتا ہوگا کہ لوگ تو پوچھتے ہی ہیں, لیکن ہر داڑھی والے کو تقریباً واسطہ پڑتا ہوگا کہ کبھی نہ کبھی لوگ پوچھتے ہیں مولانا سمجھے یہ مسئلہ تو بتا دو, اب مولانا بولا تو بھی آدھا تو بیچارہ آزمائش پہ آ گیا, اب میں نہ بولوں گا تو میرا لفظ مولانا یہ لقب کہیں واپس نہ ہو جائے, تو یہ امتحان ہے, اس لیے بتانا نہیں ہے جب تک 100% اطمینان نہ ہو, چاہے آپ امام ہو چاہے خطیب ہو چاہے علامہ دہر ہوں, بتانا نہیں ہے, چاہے مفتی ہو, مفتی کو یہ تھوڑی اجازت ہے کہ معلوم نہیں ہے تو بھی بتانا, یہ مکلف تھوڑی اس کا کہ نہیں آتا تو بھی بتائے, بات کا ٹائم دے دے کہ میں دیکھ کے بتاؤں گا, اب مدنی چینل پر ہمارے مفتی صاحب 100 مرتبہ بول چکے ہیں, بولتے رہتے ہیں کہ نہیں ابھی پتا نہیں ہے دیکھتے ہیں معلوم کرتے ہیں, یا اتنا بول دیتے کہ مجھے نہیں معلوم, جیسے کیا ان کی عزت میں فرق پڑ گیا, تو یہی ہونا چاہیے, مطلب نہ آتا ہو تو کیوں اپنی آخرت کے داؤ پر لگائے, وہ قرآن کریم کی آیت بھی تو ہے نا, ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون, اللہ پر وہ بات کیوں کہتے ہو کہ جو تمہیں معلوم نہیں ہے, یہ شرعی مسائل یہ اللہ رسول کا اللہ رسول کے احکام ہیں, شریعت کیا ہے اللہ رسول کے احکام ہیں, ہم نے جو شرعی مسئلہ بتایا تو اس کا مطلب ہے گویا اللہ رسول کا یہ کہنا ہے, اگرچہ یہ الفاظ ہم نہیں کہیں گے کہ اللہ رسول یوں فرماتے ہیں, شرعی مسئلے کا مطلب یہ ہوتا ہے, ہم نے شرعی مسئلہ غلط کیا تو اس قرآنی آیت کا خلاف کیا, بہت بہت سوچ سمجھ کر اور پھونک پھونک کر قدم اٹھانے کی ضرورت ہے, ہر طرف پھسلن ہے, خاردار جھاڑیاں ہیں, دامن بھی الجھتا رہے گا پھسلن بھی ہے, اور بس وہ عوامی مقولہ ہے کہ شریعت بال سے باریک اور تلوار کی دھار سے تیز ہے, شریعت کا راستہ یہ بھی بولتے ہیں لوگ, باریک باریک مسئلے ہوتے ہیں اور بہت گہرائی ہوتی ہے اور اس میں ہمارا کام نہیں ہے, اس میں نہیں پڑھنا ہے وغیرہ وغیرہ بولتے ہیں عوام, ڈرنے کی بات ہے, اللہ اپنا ڈر نصیب کرے.
مجلس جامعۃ المدینہ کی اپنے رکن شورا جنید بھائی کی طرف سے پیغام آیا ہے کہ انشاءاللہ اسے جس طرح ہم نے کہا ہے وہ اس کو عملی طور پر لیں گے. اس میں میری درخواست جامعۃ المدینہ کی مجلس سے یہ ہے کہ ہمارے اسلامی بھائیوں سے زیادہ اسلامی بہنوں کے جامعۃ المدینہ زیادہ ہیں لیکن پڑھنے والوں میں اسلامی بھائیوں کی تعداد زیادہ ہے.
اللہ اللہ.
تو انہیں بھی یہ اس طرح کے جو امیر سنت کے کلپ ہیں وہ مہربانی کر کے ضرور ان تک بھی پہنچیں اور وہ بھی دیکھیں, تو وہاں بھی ہونا بے حد ضروری اور مفید لگتا ہے.
یہ طبقہ جو ہے نا اسلائی بہنوں کا بیچاریوں کا, ان کو ظاہر ہے کہ اس کی معلومات اسلائی بھائیوں کے مقابلے میں کم, ان کے پاس ذرائع کم, ان کے تربیتی اجتماع کتنے ہوتے ہیں, یہ ان کو بھی اسلائی بہنیں پوچھتی ہی ہوں گی. اب مدنیہ کو بیچاریوں کو بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہم علیمہ بن گئی, یہ بھی ایک خرابی ہے. یہ تو کسی کو بھی نہیں سوچنا چاہیے کہ میں اب عالم بن چکا ہوں, یہ مطلب عاجزی ہی کرتا رہے. تو یہ کہ اور درس نظامی کمپلیٹ کرنا اس بات کی دلیل تھوڑے کہ عالم بھی بن گیا, اس کے لیے تو اور بھی مطلب کہ نجی دا خارجی مطلب مطالعہ پرائیویٹ اسٹڈی کرنی ضروری ہے, بہت سارے مسائل سیکھنے اور بہت ساری معلومات باقی رہتی ہیں. اس لیے وہ مہربانی کر کے اب پھولا نہیں کرے کہ میں بس خلاص, اب جب تک سند نہیں آئی عالم نہیں ہے, دور حدیث کر دیا ہے. جیسے ہی سند ہاتھ میں آئی مدنی کا ٹائٹل ملا تو اب سمجھے گا علامہ بھی بن گئے. علامہ تو بہت بڑے عالم کو بولتے ہیں, ہر عالم کو نہیں بولتے علامہ, لیکن ہمارے یہاں تو وہ علامہ بول کے مفتی بھی بولتے ہیں. تو عام طور پہ مولانا ہوا یہ مفتی صاحب ہے, تو ایک نے بول دیا یا اس کے منہ سے نکل گیا تو خلاص مفتی صاحب ہے. ہمارے یہ بھی ماحول ہے, ایسا نہیں کیا کریں. مفتی بہت دور کا معاملہ ہے, ہر مفتی عالم ضرور ہوتا ہے, ہر عالم مفتی نہیں ہوتا, اس کی منزل بہت کڑی ہے, آسان نہیں ہے اس منزل کو طے کرنا, بہت محنت کرنی پڑے گی تب جا کر وہ آپ کے اساتذہ کہیں گے کہ ہاں بھائی اب آپ بن گئے مفتی, تو آپ مفتی. لوگ عوام تو جس کو دیکھو ولایت دے دیتے ہیں, جس کو دیکھتے علامہ مفتی بنا دیتے ہیں, جس کو دیکھو اٹھا کے پھینک بھی دیتے ہیں. العوام و کل انعام, وہ محاورہ ہے عوام چوپائیوں کی طرح ہوتی ہے, تو اتنی سمجھ نہیں پڑتی.
اگر نام کے ساتھ القاب نہ ہو نا حضور, تو بعض اوقات پھر ہم ویڈیو پر یا دیکھنے والوں کی تعداد وہ نہیں بڑھ پاتی, سننے والوں کی تعداد وہ نہیں بڑھ پاتی, ماننے والوں کی تعداد وہ نہیں بڑھ پاتی. اس طرح اگر تختی پر یا کہیں بھی اس طرح کا نہ ہو تو آزمائش ہونے کے, تو اچھا آدمی نہیں چاہتا کہ مجھے میں لکھا جائے گا, لکھ دیا گیا ہے تو منع بھی نہیں ہے, چلو ٹھیک ہے لکھ دیا, میں نے تھوڑی لکھا, میں تھوڑی بولتا ہوں خود کو عالم مفتی یا وغیرہ وغیرہ. ایسے حالات میں ہمارا آپ کیا ہماری رہنمائی فرمائیں گے؟
وہ حدیث پاک اعلی حضرت نے فتح رضویہ میں نقل کی تابارانی کے حوالے سے, من قال انا عالم فہو جاہل, جس نے کہا میں عالم ہوں وہ جاہل ہے. تو اب لائق نہیں بڑھتے فلاں, یہ سب نفس کے لیے تو ہے. یہ بتائیے کہ کثرت و قلت پر, یعنی کمی یا زیادتی پر, کم زیادہ ہونے پر قبولیت کا دار و مدار ہے کہاں؟ بعض انبیاء علیہ السلام ایسے بھی قیامت میں ہوں گے جن کے ساتھ ایک امتی ہوگا, اونلی ون, یہ ایمان لایا ہوگا, تو کیا کہیں گے آپ؟ تو وہ نبی ہے, یقینی طور پر جنتی ہیں, اللہ ان سے راضی ہے, فائنل ہے, اللہ ان سے راضی ہے, اللہ کے نبی ہے, تو ایک ہی ہے. کسی کے چند ہوں گے ماننے والے, وہ قیامت کے دن اس طرح بارگاہ خداوندی میں حاضر ہوں گے. تو یہ مطلب ہمارا بس یہ نفس ہے نا, اتنے لائق اتنے لائق, اتنے لاکھ ہونے چاہیے اتنے لاکھ ہونے چاہیے, بڑھنے چاہیے, چاہے کچھ بھی ہو جائے, مطلب اس کے لیے ہاتھ پیر مارتے رہیں گے ہم لوگ, بڑھاتے رہیں گے, خوش ہوتے رہیں گے. یہ نفس ہمارا ظاہر ہے, نفس میں وہ ہیلا بھی سکھاتا ہے کہ زیادہ زیادہ نیکی کی دعوت عام ہو, لوگوں تک پہنچے, وہ اچھا ہے یہ ہونا چاہیے. یہ بھی مجھے تو نفس کی شرارتیں لگتی ہیں. رب کو راضی کرنا ہے تو وہ آدمی اس پر غور نہ کرے, ہم لوگ غور کرتے ہیں. صحیح بات یہ کہ اس میں ایسا شیطان نے وہ گھیرا تنگ کر رکھا ہے کہ نکلنے کی راہ نہیں مل رہی, کیسے بندہ نکل کے بھاگے. تو خود یہ پیج اپنا کھولنا یا مطلب اپنی ویڈیوز کو اس طرح مطلب چلانا یہ بھی رسک فیکٹر تو ہے نا. اس میں اسکرین پر آنا بہت ہیوی رسک ہے. کتنا مزہ آتا ہے اسکرین پر آنے میں. کیا ہم لوگ عادی ہو گئے لیکن جنرلی بہت مزہ آدمی کو آئے گا. کبھی کبھار آئے گا نا جو یوں نکالے. اب جیسے انٹرویو آتے ہیں نا تاثرات, تو ایک تاثر دیتا ہے, کئی کھڑے ہوتے ہیں اطراف میں یوں یوں بعض وقت گردن نکال رہے ہوتے ہیں کہ کاش مجھ پر بھی کیمرے کی کوئی نگاہ پڑ جائے تو میرا بھی بیڑا پار ہو جائے. یہ خصوصی میں بھی میں نے نوٹ کیا ہے. ایک سوال کر رہا ہے دوسرے ایک کا دکا ساتھ کھڑے ہو ہی جاتے ہیں بعض وقت. کبھی کبھی بولتا ہوں آپ کیوں کھڑے, پھر بعض شرما کے بیٹھ جاتے ہیں. تو خالی وہ کیمرا, کیمرے کی نگاہ چاہیے. تیری نظر پڑ گئی تو میرا بیڑا پار ہوگا. حالانکہ بیڑا غرق ہونے کا چانس زیادہ ہے. کہ حب جا عزت اور شہرت کی خواہش کو حب جا بولتے ہیں. اور حب جا کی اگر خواہش کے لیے وہ کھڑا ہوا ہے اور کیا نیت بنتی ہے اللہ بہتر جانے. اب خالی خالی شیطان کان میں بول دے کہ یہ بول دے میری یہ نیت ہے تو نہیں چلے گا. تو اللہ کی رضا کی کیا نیت بنے گی اسکرین پر بلا ضرورت آنے میں. یہ دیکھ لے حب جا. حب جا کے بارے میں حدیث پاک میں دو بھوکے بھیڑیے ولف, ٹو ولف, دو بھوکے بھیڑیے, وہ بھی بھوکا, دو بھوکے بھیڑیے بکریوں کے ریوڑ میں, بہت ساری بکریاں جیسے ہو نا ان میں بکریوں کا ریوڑ, بکریوں کے ریوڑ میں اتنی تباہی نہیں مچاتے جتنی تباہی حب جاہو مال ایک آدمی کے دین میں مچاتے ہیں. مسلمان کے دین میں اتنی تباہی مچاتے ہیں. یہ اور دین میں تباہی مچنا اس سے مراد کیا اللہ ہی بہتر جانے. بہت خطرناک ہے دین میں تباہی. دنیا میں تباہی مچتی ہے تو ہم سٹ پٹا جاتے ہیں. کورونا نے تباہی مچائی کیسے سٹ پٹا گئے ہے نا. تو زلزلہ آتا ہے, سیلاب آتا ہے, کیسے پریشان ہوتے ہم. اللہ پاک سے عافیت کا سوال ہے. تو دین میں تباہی مچنے سے یا کیا مراد ہے خدا بہتر جانے. تو بہرحال یہ کہ بہت خطرناک معاملہ ہے. حب جا یعنی عزت یا مشہوری شہرت سے محبت کرنا. میری عزت ہو, میری واہ واہ ہو, میری شہرت ہو. اور یہ کون ہوگا جو اللہ ماشاء اللہ کوئی بچا ہوا ہوگا. ہر ایک کو اپنی عزت چاہیے, شہرت چاہیے, واہ 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 واہ. میں نے بیان کیا میں نے, اب یہ خواہش چٹکیاں لے گی دل میں. کوئی تو بولے یار کہ یار کیا بیان کیا آپ نے, کوئی نہیں بولے تو پھر دل تھوڑا بجسا جائے گا کہ یار. اچھا پھر ہاں پھر واہ واہ کروانے کے لیے ایک ٹیکنک شیطان بتائے گا. اب وہ شیطان اس کی زبان سے کلام کرے گا, یار آج آواز بیٹھی ہوئی تھی, نیند پوری نہیں ہوئی تھی نا یار, میں بیان برابر نہیں کر سکا. آپ وہ سامنے والا مروت میں بھی بول دینا, نہیں نہیں بہت اچھا بیان کیا یار آپ نے ماشاء اللہ, اب پگار مل گیا, اب سیٹ ہوگا کہ نہیں نہیں پسند کرنے والے پڑے ہیں بھائی. یہ اسی طرح قاری صاحب, اسی طرح نعت خوان صاحب ہے نا, گلا بیٹھا ہوا تھا دو دن سے, مسلسل محفل ہے, رات کو دیر سے سوتا ہوں, دن کو بچے سونے نہیں دیتے, شور مچاتے ہیں یار. وہ آواز آج تو بیٹھ گئی تھی یار, صحیح پڑھ نہیں سکا. تو ارے نہیں آج تو دو دن سے تو زیادہ آپ کی آواز کھلی ہوئی تھی. یہ پگار ملی ہے نا, کہلوائے گا یا انتظار کرے گا کوئی میری تعریف کرے, کوئی واہ واہ کرے, میری آواز کو کوئی سراہے تعریف کرے. یہ اسی طرح مبلغ, اسی طرح قاری صاحب, اس طرح حافظ صاحب کو کوئی کہہ دے تراوی پڑھا تو یار آپ نے تو یار ایک بھی غلطی نہیں کی, بڑا قرآن پکا آپ کا, بس حافظ صاحب کو پر لگ گئے, اڑنا شروع کر دیا گیا. واہ واہ, کوئی نہ بولے کچھ, یعنی کہ ایک بھی غلطی نہیں کی, اور کسی نے یہ نہیں کہا کہ آپ نے کوئی غلطی نہیں کی. لکما دینے والا ویسے کھڑا رہا سامنے جو تھا, وہ مطلب بلا نہیں آیا, کسی نے تعریف نہیں کی. یہ ہماری کیفیت ہے ہم لوگوں کی, یہ ضروری ہے، ہمارے لیے ہم سمجھتے ہیں. اب یہ حب جانی تو کیا ہے، شہرت کی خواہش، واہ واہ کی خواہش، عزت کی خواہش، یہ عموماً بڑوں میں، چھوٹوں میں، بچوں میں بھی پائی جاتی ہے. بچہ تو نابالغ ہے، بچہ ہو کر چھوٹ جائے گا، بڑا پھنس سکتا ہے، کیونکہ یہ مذموم صفت ہے. ریاکاری کا مین انٹرنس میں تو اس کو بولتا ہوں، اس کے ذریعے بندہ ریاکاری میں جا پڑتا ہے. اللہ پاک ہم کو خب جا سے بچائے، ریا سے بچائے، دیگر گناہوں سے محفوظ کرے، رکھے اور ہم سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے راضی ہو جائے.
امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ کی بات یاد آ رہی ہے آپ کے اس بیان پر، یہ صدیقین جس مضموم صفت سے سب سے آخر میں خلاصی پاتے ہیں، یعنی ان سے وہ صفت دور ہوتی ہے، خلاصی پاتے ہیں جن سے یہ برائی دور ہوتی ہے یا اس سے نکلتی ہے، وہ حب جائے.
جی اللہ،
اتنی یہ چپکی رہتی ہے اندر اندر.
یہ 100% ہم احتیاطاً نہیں کہتے، ورنہ پوزیشن بہت بری ہے.
آپ نے جیسے
لاکھوں میں کوئی بچتا ہو، کسی نہ کسی حوالے سے وہ اس میں چپکی ہوئی ہوتی ہے حب جا.
اپنے بیان کرنے والے، قرات کرنے والے، نعت پڑھنے والے، ان سب کے تعلق سے بھی جو ارشاد فرمایا، لیکن جو ان کے علاوہ بھی جو کچھ دینی خدمات یا کچھ اس طرح کی دوڑ بھاگ کرتے ہیں، ان کو بھی اگر جیسے کہ یہ کوئی جیسے کہہ دیتا ہے کہ یار آپ تھکتے نہیں ہیں، یار آپ کی نیند پوری نہیں ہو رہی، یار آپ اتنا دوڑتے بھاگتے ہو، وغیرہ وغیرہ اس طرح، تو یہ ارشاد فرمائے کہ یہ کہنا اگلے کو اس سے ایک راحت اور ایک فرد ملتی ہے، تھکن دور ہو گئی ہے،
تھکن دور ہوتی ہے.
تو یہ جو چیز ہے، یہ اس کا حب جا چاہنا ہے یا سامنے والے کا اس کی حوصلہ افزائی کرنا ہے؟ اب یہ حوصلہ افزائی سے مطلب کچھ بھی ہے یا مبلغ ہے نہیں جاتا. ناف خان کی خواہش میں ایگزامپل دے رہا ہوں، فار ایگزامپل نہیں ہوئی ہے، مبلغ کی یہ خواہش نہیں ہوئی ہے یا دور با کرنے والی خواہش نہیں ہوئی ہے، لیکن جب اس کو کہا جائے گا یار واہ یار کیا آج تو آپ نے کمال کر، یار آپ تھکے نہیں، آپ کو نیند اتنی آ رہی ہوتی ہے، وہ تک کم سوتے ہو آپ، یہ سب کچھ کہہ دیتے تو اس کو قلبی طور پر یا ذہنی طور پر ایک فرحت وہ محسوس کرتا ہے، اس کو اچھا تو لگتا ہے. غصے کو برا بھلا تو کہا نہیں کہ اس کو برا لگے گا، اچھا ہے کہا تو اچھا لگے گا. تو یہ جو اچھا لگا اسے، یہ اچھے لگنے پر کوئی گرفت،
یہ اس کو دنیا میں بدلا ہے. یعنی کہ یہ بعض اوقات یہ کہ یہ اچھی صورت ہے اس کی کہ مخلص آدمی کو لوگ مطلب یعنی کہ اس طرح سراہتے ہیں، اور یہ اس کو اس طرح دنیا میں اس کو یہ اجر دیا جاتا، آخرت کا اجر جاتا نہیں ہے، جبکہ یہ خود نہیں چاہتا تھا، نہ اس نے کوئی ایسے اسباب بنائے کہ لوگ تعریف کریں. اب ویسے ہی کسی نے تعریف کر دی، اس میں اس کا قصور کیا ہے جو اس کو مطلب یعنی کہ اس کو بھی مطلب یعنی برا بلا ہم کہیں، یہ کیا کریں؟ اس نے کیا اچھا بیان کیا تو لوگوں نے اچھا کہا. ہاں اس کو امتحان نے ضرور ڈالا کہ یہ پھول نہ پڑے، اور یہ بچنا مشکل ہوتا ہے ایسے موقع پر کہ آدمی پھولے نہیں، رسک فیکٹر اس میں ہے. لیکن یہ کہ مطلقاً یہ چیز بری نہیں ہے. اس طرح کی روایتیں ہیں کہ کوئی اس طرح عبادت کر رہا ہے، دوسرا دیکھا اس نے اس کو اپریشیٹ کیا، پسند کیا، اچھا جانا، اچھا کہا، تو یہ جلد ملنے والا اجر ہے. اس طرح کی ہے کوئی
جی، یہ روایت بار کا ہے.
جی
میں اس موضوع کی طرف دوبارہ جاؤں گا جو تھوڑی دیر پہلے آپ سے پوچھا گیا تھا، سوال کیا گیا تھا کہ وہ انٹرنیٹ کے ذریعے پرچیزنگ کے تعلق سے جو بات ہوئی تھی. میں یہاں انٹرنیٹ یا آن لائن جو پرچیزنگ کرتے ہیں ان کی ایک میں ان کو عرض کروں گا کہ یہ ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ موبائل پر یا ویڈیو پر یا اس طرح کے اسکرین پر نظر آنے والی جو شے ہوتی ہے، یہ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جب یہ اوریجنل ہمارے سامنے آتی ہے تو اس کے اندر اور وہ اسکرین پر نظر آنے والے کے اندر جو ایک فرق واضح نظر آتا ہے، یعنی وہ اسکرین پر تھوڑی سی بڑی بھی باتوں کا نظر آتی ہے، زیادہ خوبصورت نظر آتی ہے، زیادہ اٹریکٹیو نظر آتی ہے، اور اس کو کافی مطلب آپ سراہتے ہیں تبھی آپ خریدتے ہیں. لیکن جب وہ اوریجنل آپ کے پاس آتی ہے نا، تو وہ اوریجنل سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ وہ اوریجنل میں اندر وہ اٹریکشن یا وہ کشش نہیں ہوتی ہے، اس کی وہ سائز آپ کو لگتا ہے کہ چھوٹی کیسے ہو گئی ہے، تو وہ چھوٹی تھی اسکرین پر بڑی نظر آتی تھی. تو جب بھی آپ کچھ چیز خریدنے جاتے ہیں تو یہ جو ڈیجیٹل اور فزیکل کا جو فرق ہے نا اس کو سامنے رکھ کر پرچیسنگ کریں گے تو آپ کو کم سے کم شاید آزمائش ہوگی.
مگر مجہول صورت تو یعنی کہ چھپی ہوئی صورت تو اس میں نظر آ رہی ہے نا, کہ اصل جو کیفیت ہے اس کو اس سے اسکرین سے سمجھ نہیں آئی ہے, بلکہ دھوکہ بھی تو چل رہا ہے نا کہ واقعی وہ کوئی اچھی چیز اچھی کوالٹی دکھا کر گھٹیا کوالٹی دکھا دے.
مگر اس نے تمام چیزیں اس کی واضح کر دی ہیں, بالکل کھول کے بتا دیے کہ یہ 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 اس طرح کی چیز ہے جس سے اس کے اندر کسی طرح کی چھپا ہوا نہیں رہتا, کچھ چھپا ہوا نہیں رہتا, سب کچھ واضح ہو جاتا ہے. تو پھر جی وہ ہوتا ہے اسی طرح, اور آج کل بہت زیادہ یہ سلسلہ چل رہا ہے. تو جو اس کی صحیح صورت کے قبضے میں اپنی چیز موجود ہے اور پھر اس صورت میں وہ بیچ رہا ہے, دھوکہ بھی نہیں دے رہا کسی طرح, تو یہ تو بہرحال جو نگرانیشور نے بیان کیا یہ تو ہوتا ہی ہے. یعنی یہ تو تصویروں کے ذریعے بھی ہوتا ہے اور دیگر چیزوں کے ذریعے بھی ہوتا ہے کہ اوریجنل میں اور جو ماڈلز وغیرہ ہوتے ہیں, تصاویر ہوتی ہیں, ڈیجیٹل جو چیزیں آتی ہیں, اس میں کچھ نہ کچھ بہرحال فرق آتا ہے اس طرح کا. لیکن بعض اوقات بہت زیادہ فرق ہوتا ہے جو جھگڑے کا سبب بنتا ہے, تو ایسا نہیں ہونا چاہیے.
واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا على الحبيب صلى الله على محمد.
سداد يا مرحبا, سداد يا
مرحبا,
حبابي يا
مرحبا,
زوري يا
مرحبا, ماشاء اللہ پیارے پیارے بچوں کے پیارے پیارے مناظر, مرحبا صلو علی الحبیب.
کیا جنات پیسے چراتے ہیں, اور اگر وہ چوری کر لیں تو پھر واپس کیسے ملیں گے؟ یہ میسج آیا.
پیسے چرانے کے تو ان کے واقعات تو ہیں, یہ بھی چوریاں کرتے ہیں, یہ تحفہ دیتے ہیں, جو بعض وقت تحفہ بھی دیتے ہیں. جن جو تحفہ دیتا ہے وہ کہاں سے لائے گا؟ تو جن کا تحفہ دینا یہ بھی اس کے بارے میں کچھ ہے یار, میرا خیال ہے
رضویہ شریف رشوت کے حوالے سے,
کہ رشوت ہے یہاں سے یہ نا, تو جن لائے گا کہاں سے؟ یہ چرا کر ہی لائے گا, یہ نہیں لے سکتے.
جن نے تحفہ دیا ہے یہ مطلب تھوڑا سا یہ کس کو لگے گا کہ میرے کو یہ تحفہ جن نے؟
میرے تیرے کو نہ دے. بابا جی جو ہوتے ہیں نا جن کو کنٹرول کرتے ہیں, مطلب شاید ان کو
کسی پر عاشق ہو جاتے ہیں تو اس طرح بازو کا تو کرتے ہیں.
اب عاشق ہو جاوے تو نظر آوے, نہیں دینے آوے تو ڈر نہ جاوے.
اصلی صورت میں تو اس کو دیکھنا عام بندے کے لیے ممکن ہی نہیں ہے نا, یعنی عام بندہ دیکھ ہی نہیں پائے گا اسے, وہ تو کسی نہ کسی صورت کے اندر آئیں گے نا.
یا بول دے کہ بھائی فلاں تاک کے نیچے
ایسا بھی ہے,
دیکھ لو گے وہاں ملیں گے, مسلح کے نیچے دیکھ لو, مسلح کے نیچے نکلے تو بولے گا یہ تو دستے غیب ہے, اور ممکن ہے کہ یہ رشوت ہو. دستے غیب بھی ہوتا ہے لیکن وہ اس میں فیصلہ ہم لوگ نہیں کر سکتے.
ویسے بقیہ میرا خیال ہے تیکی کا ہم سید ابراہیم شاہ صاحب کے حوالے کر دیتے ہیں, ان کا بھی میسج بھی آ گیا کہ یہ مندر تو ہمارے پاس ہے نا
جنات کی.
ہاں
مرحبا.
دلوں کی راحت میں طے ہوا تھا نا کہ مجلس سید ابراہیم شاہ صاحب دیکھیں گے.
یہ ہوا تھا یا بات ہوئی تھی؟
بات ہوئی تھی, انہوں نے قبول فرما لیا تھا.
اچھا صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
امیر اہل سنت کے بارگاہ میں میرا یہ سوال ہے, بعض علاقوں میں میت ہو جاتی ہے تو قبر میں سجرہ شریف جو ہوتا ہے وہ گجراتی میں ہندی میں اپنی مادری زبان میں رکھتے ہیں, تو کس طرح رکھنا درست ہے کہ عربی میں ہی رکھا جائے؟
شجرہ شریف سے مراد جیسے وہ اپنا سلسلے کا بھی شجرہ مختلف زبانوں میں ہے، اگر اس میں آیتیں وغیرہ عربی میں لکھی ہوئی ہیں تو یہ تو دوسری زبان میں اس کو نہیں لکھ سکتے، جائز ہی نہیں ہے. اسی طرح صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی دوسری زبان میں نہیں لکھ سکتے، یہ عربی میں ہونا چاہیے. تو اس طرح کی ترکیب ہے کہ جن کا عربی میں لکھنا ہے وہ عربی میں لکھا ہوا ہے، ساتھ میں دوسری زبان میں بھی کچھ لکھا ہوا ہے، تو اس میں وہ شجرہ قبر میں رکھنے میں حرج نہیں ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب
صلی اللہ علیہ. ریاکاری کا بول رہے ہیں تو مطلب اگر کوئی اپنے اسکلز ہوتے ہیں نا جیسے دنیاوی لحاظ سے کوئی اچھا کوئی مطلب اچھی بیٹنگ کرتا ہے یا اچھی طریقے سے مطلب کوئی کام کر رہا ہوتا ہے تو وہ اگر کوئی دکھائے تاکہ اگلا بندہ اس کی حوصلہ افزائی کرے تو یہ بھی کیا ریاکاری میں آئے گا دنیاوی چیز اگر کوئی؟
میرا امیر اہل سنت دامت برکات مالیہ کی بارگاہ میں سوال ہے کہ اگر ایک شخص کسی عمل میں ریاکاری کرتا ہے مثلا حج میں یا زکات میں تو بعد میں وہ توبہ کر لیتا ہے تو توبہ کرنے کے بعد کیا اسے اس حج یا زکات کا ثواب مل جائے گا؟ جزاک اللہ خیر.
ریاکاری کی صورت ہے کہ یعنی فرض ادا ہو جاتا ہے ریاکاری، جیسے نماز دکھاوے کے لیے پڑھی تو فرض ادا ہو جائے گا فرض نماز کا، لیکن ریا کا اس کو گناہ ملے گا، وہ توبہ سے گناہ معاف ہو جائے گا. صلو علی
صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ماشاءاللہ مدری چل کے ناظرین، دعوت اسلامی جس کا پیغام اللہ کی رحمت سے دنیا کے کئی ممالک تک پہنچا اور مختلف زبانیں بولنے والے عاشقان رسول دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہوتے چلے جا رہے ہیں. کئی بزرگان دین، علماء کرام ہمارے مدنی مرکز بھی تشریف لاتے ہیں. پچھلے دنوں شام سے آئے ہوئے شخصیات ہمارے درمیان تشریف لائیں اور آج ہمارے ساتھ جو موجود ہیں شیخ محمد فواز النمر، یہ امام و مدرس ہیں جامعہ بنی امیہ دمشق شام کے. یہ وہ مسجد ہے جو سن 72 ہجری میں جس کی بنیاد رکھی گئی، یعنی کم و بیش 1350 سال پرانی مسجد جو ہے اس کے ماشاءاللہ امام و مدرس ہیں، دعوت اسلامی سے امیر اہل سنت سے بہت پیار کرتے ہیں. اب امیر اہل سنت سے گزارش ہے کہ شیخ صاحب کی واپسی کا وقت ہے اور اب ہم ان کی اس وقت روانگی ہے تو آپ کو سلام بھی کرنا چاہتے تھے، دعاؤں سے بھی نواز دیجئے اور اللہ کریم ایسے بزرگوں کا جو ہے فیضان ہمیں عطا فرمائے. اور جن محبتوں کا انہوں نے اظہار کیا ہے شیخ صاحب کچھ کہنا بھی چاہیں گے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. صلوا علی الحبیب
اللہم
صل علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. وبعد، فيا أيها الإخوة الأحباب، فلقد أكرمني الله سبحانه وتعالى واستجبت لدعوة هذا المركز العظيم، مركز فيضان المدينة المتمثل بأمير أهل السنة والجماعة سيدي الشيخ محمد إلياس القادري العطار حفظه الله تعالى ورعاه، وشاركتهم بهذه الاحتفالات بمولد سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وأصحابه أجمعين. ورأيت الخير العظيم في هذه الاجتماعات الطيبة وفي هذا المركز العظيم، وكيف يعبرون عن حبهم لرسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه أجمعين. فصرح بمن تهوى ودعني من الكنى، ولا خير في اللذات من دونها ستر. رحم الله شيخنا الشيخ محمد صالح الفرفور حيث يقول: أحيانا حبك يا مختار أحيانا، وأصبح القلب من ذكراك نشوانا، مهما كتمت لظى شوق أردده، قد يفضح القلب دمع العين أحيانا. قالت قريش: أيا للعرب تسوية، هل يستوي عجم مع نسل قحطان؟ نحص عليك واسترشد غطارفنا يأتيك كل كريم الأصل مذعانا أجبت تبت يدا عم أبي لهب منا بلال وزد في الآل سلمانا فجزاهم الله خيرا عن المسلمين أجمعين ولقد رأيت الخير الكثير في هذا المركز وهذه المراكز التعليمية والمعاهد الشرعية والجامعات ومراكز الإفتاء على مذهب أهل السنة والجماعة على مذهب أهل الحق فجزاهم الله خيرا وعمم هذا الخير في البلاد الإسلامية كلها نسأل الله عز وجل لنا ولهم التوفيق والتسديد ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصر هذا الدين وأن يجعلنا من أنصاره إن شاء الله تعالى اللهم وفقنا لطاعتك ومرضاتك وتقبل منا ومنهم يا مولانا يا كريم واستخدمنا فيما يرضيك عنا اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين آمين آمين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
بسم الله الرحمن الرحيم شیخ نے حمد و ثنا کے بعد ارشاد فرمایا اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک کے بعد ارشاد فرمایا کہ الحمدللہ اللہ تبارک و تعالی عزوجل کا مجھ پر بڑا کرم ہوا کہ میں نے مرکز دعوت اسلامی کی دعوت پر ان کے بلانے پر لبیک کہا اور امیر اہل سنت کے بلانے پر لبیک کہا میں یہاں آیا اور میں نے عید میلاد النبی شریف کی محفلیں دیکھی یہاں پر احتفالات دیکھے بہت بڑی بڑی محفلیں دیکھی اور بڑا دل خوش ہوا دیکھ کر اسی طرح میں نے جو ہے دعوت اسلامی کے مراکز دیکھے دعوت اسلامی کا شعبہ جامعات المدینہ کا دورہ کیا اسی طرح جو ہے میں نے شعبہ عربیہ کا دورہ کیا دار الافتاء کا دورہ کیا اور مجھے بڑی خوشی ہوئی یہ دیکھ کر کہ بہت سارے علماء بہت سارے محققین اہل سنت والجماعت کے عین مطابق اور بڑے اچھے طریقے سے تحقیق کے ساتھ فتاوی جات دے رہے ہیں اور اللہ تبارک و تعالی عز و جل جزائے خیر عطا فرمائے امیر اہل سنت کو تمام مسلمانوں کو اس کے علاوہ کچھ اشعار آپ نے ارشاد فرمائے اور آپ نے جو ہے شکریہ ادا کیا امیر اہل سنت کا دعوت اسلامی کا آخر میں دعا فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالی عز و جل اس دین متین کی خدمت کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے جزاک اللہ خیر
اب انشاءاللہ شیخ صاحب کی حضور روانگی ہے دعاؤں سے نواز دیجیے گا ان کو آپ بھی
23 کو جا رہے تھے یہاں
جی ابھی انگاری لیجیے
جی 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 آپ سمجھ گئے 23 شروع ہوئی اللہ کریم آپ کے بھلے جذبات کا آپ کو اجر عطا فرمائے اور آپ کا سفر بخیر کرے اور اللہ کرے ہماری یہ ملاقات آخری ملاقات ثابت نہ ہو اللہ کریم ہمیں مکہ مکرمہ میں مدینہ منورہ میں
آمین
بھی اپنی رضا کے سائے میں ملاقات نصیب کرے
ماشاءاللہ آمین
آپ کی حال اولاد کی بے حساب مغفرت ہو یہ ساری دعائیں مجھ گناہ گار کے حق میں بھی قبول ہو آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم
الشیخ یقول اللہ عز و جل یتقبل کل الاعمال و زیارتکم و اللہ تبارک و تعالی عز و جل یجمعنا فی روضۃ الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فی مدینہ المنورہ و لا یکون ھذہ اللقاء الاخیرہ بل دائما نلتقی والنجمة ان شاء الله عز وجل الله يتقبل ويوفق لك ويكون سفر من الخير ان شاء الله شكرا جزيلا
صلوا على الحبيب صلى الله عليه وسلم
میں محمد جنید، پیارے باپا جان کی بارگاہ میں عرض ہے کہ اگر کوئی مسواک کے ساتھ منجن کرے تو کیا اس کو مسواک کرنے کا ثواب بھی ملے گا؟
منجن اور چیز ہے، مسواک اور چیز ہے. مسواک کے ساتھ منجن ہونا یہ کہیں پڑھا نہیں کہ سنت ہے، منجن الگ چیز ہے. اب دونوں ملا کر اب کرتے ہیں، اگر پتہ نہیں، یہ پتہ نہیں کہ مسواک کا ثواب باقی رہے گا یا کیا. مسواک تو اللہ کی رضا کے لیے کرنی ہے اور سنت پر عمل کرنے کی نیت سے کرنی ہے، ثواب جب ہی ملے گا. اگر اللہ کی رضا کی نیت نہیں ہوگی ویسے کوئی مسواک کرتا تو ثواب نہیں ملے گا. طبی فائدے جو ہیں وہ ہو سکتا حاصل ہو جائیں، لیکن ثواب کے لیے نیت ضروری ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. فرمانے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. تین مرتبہ جس نے پڑھا تو اس نے گویا شب قدر حاصل کی، حاصل کر لی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع رب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع رب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ
الحلیم الکریم
الحلیم الکریم
سبحان اللہ
سبحان اللہ
رب السماوات
رب السماوات
السبع
السبع
ورب العرش العظيم
ورب العرش العظيم.
صلوا على الحبيب
صلى الله على محمد. حضرت سيدنا عبد الله بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت تین مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں، اور جو مجلس خیر و مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بلائی پر مہر لگا دی جائے گی. وہ دعا آئیے مل کے پڑھتے ہیں،
سبحانك اللهم
سبحانك اللهم
وبحمدك
وبحمدك
لا اله الا انت
لا اله الا انت
استغفرك
استغفرك
واتوب اليك
واتوب اليك
سبحانك اللهم
سبحانك اللهم
وبحمدك
وبحمدك
لا اله الا انت
لا اله الا انت
استغفرك
استغفرك
واتوب اليك
واتوب اليك
سبحانك اللهم
سبحانك اللهم
وبحمدك
وبحمدك
لا اله الا انت
لا اله الا انت
استغفرك
استغفرك
واتوب اليك
واتوب اليك.
صلوا على الحبيب
صلى الله على محمد. جب پچھلے مدنی مذاکرے میں ناظرین سے کچھ سوالات کیے گئے تھے، ان کے جوابات، سوال نمبر ایک، وہ نبی جو نئی شریعت لائیں انہیں کیا کہتے ہیں؟ جواب، رسول. سوال نمبر دو، حضرت آدم علیہ السلام کی تشریف آوری سے پہلے اس دنیا میں کون سی مخلوق آباد تھی؟ جواب، جنات. سوال نمبر تین، جلد بازی کس کی طرف سے ہے؟ جواب، شیطان کی طرف سے. درست جوابات دینے والوں کے سلیکٹڈ نام، منت معین الدین اتاریہ کراچی، بند غلام حسین اتاریہ اکرو شریف، ابو بکر اتاری میاں والی، بنت جمیل اتاریہ لاہور، اشرف التاچنڈو آدم، ام ابو بکر حاصل پور، ملک سردار اتاری چکوال. تمام درست جوابات دینے والوں میں سے اور اندازی کے ذریعے نکلنے والا نام ابو بکر اتاری میاں والی. ان کو تحفے میں 1200 روپے کا مدنی چیک پیش کیا جائے گا، جو مکتبۃ المدینہ کی کسی بھی برانچ سے کتابیں لینے کی صورت میں کیش کروایا جا سکے گا. ناظرین سے مزید سوالات، اس کے جوابات آئندہ ہفتے کی عشاء تک دینے ہیں. عیسائی بہنیں محرم کا نام اور نمبر لکھیں. عیسائی بہنیں اپنا نام لکھنے کے بجائے کنیت لکھیں، یعنی ام فلاں یا بنت فلاں. سوال نمبر ایک، حضرت امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کو کتنی حدیثیں زبانی یاد تھی؟ سوال نمبر دو، غوث پاک رحمت اللہ علیہ کس کی تقلید کرتے تھے؟ سوال نمبر تین، سوال کے جواب میں لا اعلم یعنی میں نہیں جانتا کہنے کو مولا علی رضی اللہ عنہ نے کتنا علم قرار دیا؟
مدنی شہر کے ناظرین اور عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کے حاضرین، الحمدللہ امیر اہل سنت کی جانب سے ایک رسالہ پڑھنے کی ترغیب بیان ہوتی ہے اور پڑھنے سننے والوں کو دعاؤں سے بھی نوازا جاتا ہے. گزشتہ ہفتے جو رسالہ ہمیں پڑھنا سننا تھا وہ رسالہ تھا حسن و جمال مصواب، لیکن آئیے اس سے پہلے اس ہفتے جو ہمیں رسالہ پڑھنا ہے پہلے اس رسالے کے حوالے سے ہم سنتے ہیں دعا اتار.
کروڑوں مسلمانوں کے امام حضرت امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کے بیٹے کا کہنا ہے کہ والد محترم کو مسجد جنازے میں حاضری یا کسی مسلمان کی عیادت کے علاوہ اور کہیں نہیں دیکھا جا سکتا تھا. آپ رحمت اللہ علیہ کو بازاروں میں گھومنا ناپسند تھا. یا رب المصطفیٰ جل جلالہ و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جو کوئی 1700 صفحات کا رسالہ فیضان امام احمد بن حنبل پڑھ یا سن لے اسے برے خاتمے سے بچانا. مدینے میں محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جلووں میں شہادت کی موت نصیب فرمانا.
اللہم آمین.
کی جائے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ محمد.
گزشتہ ہفتے جو رسالہ پڑھنا سننا تھا وہ رسالہ تھا حسن و جمال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. پاکستان میں اسلامی بھائیوں کی جو تعداد ہمیں ملی ہے پڑھنے سننے والوں کی 21,25,334، پاکستان میں اسلامی بہنوں کی تعداد 6,09,026، اوورسیز میں اسلامی بھائیوں کی تعداد 1,69,679، اوورسیز میں اسلامی بہنیں 1,15,471. ٹوٹل جو اب تک ہمیں کارکردگی ملی ہے وہ 30,19,510. یاد رہے کہ 40 لاکھ یہ ہمارا ٹارگٹ ہے اور اس بار بھی رسالہ اونلی 17 صفحات کا ہے، تو ہمت کیجئے اور ذمہ داران اس میں کوشش بھی بڑھا دیں. اس بار جو ہمیں کارکردگی ملی ہے نمایاں کابینہ کی، تو ریجن ہے حیدرآباد، زون ہے حیدرآباد، کابینہ بھی ہے حیدرآباد، اور نمایاں جو ہمارے ریجن کابینہ نگران رہے محمد دانش اتاری، یہ ریجن میں ان کی فرسٹ پوزیشن آئی ہے. اسی طرح ریجن ہے فیصل آباد، زون ہے سرگودا، کابینہ ہے سرگودا، نگران کابینہ کا نام ہے حاجی عبد المالک اتاری، یہ فیصل آباد ریجن میں ان کی فرسٹ پوزیشن آئی ہے. ریجن ہے لاہور اور زون ہے شمالی لاہور، کابینہ ہے الہ آباد اطراف اور نگران کابینہ کا نام ہے عبد الرزاق اتاری، لاہور ریجن میں ان کی فرسٹ پوزیشن آئی ہے. اسی طرح ریجن ہے ملتان اور زون ہے مظفر گڑھ، کابینہ ہے مظفر گڑھ اطراف اور نگران کابینہ
انتظار سعیدی، یہ فرسٹ پوزیشن ملتان ریجن میں آئی ہے اس کابینہ کی. ریجن ہے کراچی، زون ہے بن قاسم زون، اور کابینہ کا نام بن قاسم، نگران کابینہ قاری ثناء اللہ تاری، ان کا کراچی ریجن میں فرسٹ پوزیشن آئی ہے. ریجن ہے اسلام آباد، زون ہے جہلم، کابینہ ہے سہاوا اطراف، اور نگران کابینہ ہے سجاد حسین اتاری. اسلام آباد ریجن میں اس کابینہ کی فرسٹ پوزیشن آئی ہے. انشاءاللہ کوشش جاری رکھیں گے تو 40 لاکھ کی طرف ہمارا ہدف جو ہے وہ ٹارگیٹ حاصل کرنے کی کوشش جاری رہے گی. ایک عبدالحبیب بھائی کے سفر کے ہمارا ایک چھوٹا سا ویڈیو کلپ ہے، آئیے وہ بھی دکھاتے ہیں.
الحمدللہ عزوجل اس وقت ہم قبلہ مفتی صاحب کے ساتھ صحابہ کرام علی رضوان کے مزارات کی طرف جا رہے ہیں، اور یہ قسطنطنیہ کا جو قلعہ ہے ہم اس کے اندر موجود ہیں. بڑا تاریخی قلعہ ہے، اور اس کی فتح کی تو بڑی بشارتیں دی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے، اور اس کے اوپر احادیث بھی ہیں. ناظرین کو شاید یاد ہو یہ وہی مزار ہے کہ جہاں پہلی بار ہماری ملکی میں جب حاضری ہوئی تھی تو یہ مزار مبارک نے باقاعدہ جنبش کی تھی، اور اس کو ویڈیو پر کروڑوں ناظرین نے، لاکھوں ناظرین نے دیکھا تھا.
بات ہے مزارات کی، اور یقین کریں کہ طبیعت فریش ہو جاتی ہے کہ ہم ان کی بارگاہ میں آئے ہیں جو قطعی جنتی ہے. تصور ہے کہ جو بخشش والے ہیں، جو مختلف یافتہ ہیں، ان کی قبر جنت کا باغ ہوگی، جن سے اللہ ناراض ہوگا ان کی قبر جہنم کا کھڑا ہوگی. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم اس جگہ پر کھڑے ہوتے ہیں جو جنت کا باغ، سبحان اللہ، صحابی کی قبر ہے، جنت کے باغ کے قریب سے آئے ہیں. تو اللہ پاک ان کے صدقے ہماری قبروں کو بھی جنت کا باغ بنا دے یا رب العالمین.
اللہ اللہ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبی اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار یا رب المصطفی جل جلالہ وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. آج کے مدنی مذاکرے اور اب تک کی میرے پاس موجود نیکیوں اور جو کوئی مجھے اپنی نیکیوں کا اصال ثواب کرے، ان سب پر اپنے کرم کے شان شان اجر عطا فرما. یہ سارا اجر و ثواب جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو عنایت فرما، بوسیلہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سارا ثواب مزید ان کو عطا فرما. تمام انبیاء و مرسلین، خلفاء راشدین، امہات المؤمنین، تمام صحابہ و تابعین و تبعی تابعین، ائمہ مجتہدین، علماء کاملین، مشائخ عاملین، تمام بزرگان دین، کل مؤمنات و مؤمنین، کل مسلمات و مسلمین، خصوصاً والدین مصطفیٰ، شہیدان و اسیران کربلا، جمیع اہل بیت اطہار، امام اعظم غوث الاعظم غریب نواز اعلی حضرت، امام غزالی اعلی حضرت، صدر شریعت قطب مدینہ، صدر الفاضل مفتی احمد یار خان، مفتی دعوت اسلامی حاجی فاروق، حاجی زمزم رضا، حاجی مشتاق، تمام مبلغات و مبلغین مرحومین، خصوصاً حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل رضی اللہ عنہ، جن کا عرس شریف ربیع الاول شریف میں آتا ہے. آمین. بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا رب المصطفیٰ جل جلالہ و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہمارے گناہ معاف فرما، اے اللہ پاک ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، رب کریم ہماری بے حساب بخشش فرما، ہمارے ماں باپ کی مغفرت کر دے، ہماری آل اولاد کو بخش دے، الہ العالمین ساری امت بخشی جائے، الہ العالمین ہمیں نیک بنا دے، عاشق رسول بنا دے، الہ العالمین عاشق صحابہ و اہل بیت بنا، اولیاء کرام کا عاشق بنا، الہ العالمین گناہوں سے نفرت ہو نیکیوں سے محبت ہو، اے اللہ پاک گناہوں کی بیماری دور ہو جائے، رب کریم جسمانی بیماریاں بھی دور ہوں، مولا کریم ہمارے مریضوں کو شفا ملے، کرونا کے مریض بھی شفا یاب ہوں، مولا کریم کرونا کی آفت دنیا سے ختم ہو، یا اللہ پاک دیگر آفات و بلیات سے بھی ہماری حفاظت ہو، مولا کریم بے اولادوں کو نیک اولاد بعافیت بغیر آپریشن کے عنایت ہو، بیٹیوں کے طلبگار، بیٹیاں بیٹوں کے طلبگار، بیٹے عافیت کے ساتھ بغیر آپریشن کے پائیں، یا اللہ پاک بے روزگاروں کو حلال اور آسان روزی عطا فرما، تنگ دستیاں دور ہوں، قرض داریاں دور ہوں، محتاجیاں دور ہوں، الہ العالمین جن پر جھوٹے کیس بنے ہیں ختم ہوں، مظلوم قیدی رہا ہوں، جن کے رشتوں میں رکاوٹیں ہیں دور ہو جائیں، نیک رشتے ملیں، الہ العالمین گھر امن کے گہوارے بنے، ہمارا بچہ بچہ نمازی بنے، نمازوں میں خشوع و خضوع ملے، نمازوں میں دل لگے، عبادت میں دل لگے، سجدوں کی لذتیں ملیں، یا اللہ پاک مدنی چینل کے ذریعے یا فیس بک وغیرہ کے ذریعے یا زبانی یا جس طرح بھی جو دعاؤں کے لیے کہتے ہیں کہلواتے ہیں، سب کی جائز مرادوں پر رحمت کی نظر فرما، کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی،
یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو، جب پڑے مشکل شہے مشکل کشا تکلیف کو، شادی دیدار حسن مصطفیٰ کا ساتھ ہو، یا الہی گور تیرا کی جب آئے
راہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم. ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا مكي يا مدني يا عربي يا قرشي يا هاشمي يا مطلبي يا رسول الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
مدني مذاكرة مدني مذاكرة مدني مذاكرة.